نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ آج ہم نئی سورہ سورۃ العنکبوت شروع کر رہے ہیں, آیت نمبر 1 سے 22 تک. اس سے پہلے کہ تفصیل دیکھی جائے, تھوڑا سا اس وقت کا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. اس وقت حالات کیا تھے جب یہ سورت نازل ہوئی؟ یہ وہ دور تھا جس میں مسلمانوں پہ انتہائی ظلم و ستم ہو رہا تھا. اس سے پہلے 3 سال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کچھ زیادہ سیریسلی نہیں لیا تھا, بلکہ سوچا کہ بھائی ایسے ہی یہ کر رہے ہیں, کوئی نیا نیا جوش ہے, خود ہی ختم ہو جائے گا. وہ مذاق اڑاتے رہے, آپ کو شاعر کہتے تھے اور جادوگر کہتے اور تصحیح کرتے. ان کا خیال یہ تھا کہ اس طرح سے ہم ان کو مطلب اتنا بددل کر دیں گے کہ یہ خود ہی ہمت ہار کے بیٹھ جائیں گے. شروع میں ایسے ہی ہوتا ہے, اور یہ خود بخود یہ ایک موومنٹ ہے جو ختم ہو جائے گی. لیکن وہ جوں جوں اپنے حربے آزما رہے تھے تو یہ دعوت اور بڑھ رہی تھی, اور یہ دائرہ اور وسیع ہوتا جاتا تھا. ایوری ڈے پتا چلتا تھا فلاں اب مسلمان ہو گیا, فلاں اسلام لے آیا, فلاں لے آیا, اور یہ بات ان کے لیے بڑی پریشانی کی بن گئی کہ اب یہ دعوت کا اثر جو ہے وہ اونچے گھرانے کے جو نوجوان ہیں ان میں بھی چلا گیا ہے, اور غلاموں وغیرہ غلام بھی ہمارے ہاتھ سے جا رہے ہیں. تو جب ان کے کئی ایک غلام ایمان لے آئے, اور دوسری طرف مصعب ابن عمیر اور حضرت عثمان جیسے نوجوان جو ہیں وہ بھی اسلام لے آئے, تو انہوں نے کہا کافروں نے کہ اب تو اس کا کچھ کرنا ہی پڑے گا, کچھ سیریسلی سوچنا پڑے گا. تو اب انہوں نے اس میں جو فیصلہ کیا وہ یہ تھا کہ اب ہم ان کو اتنا ٹارچر کریں گے خود بخود یہ تنگ آ کے اس دین کو چھوڑ دیں گے. اور جب یہ ٹارچر کا سلسلہ شروع ہوا, فزیکلی انتہائی زیادہ ایزا تشدد کیا گیا. کوئی نوجوان تھے جن کو ان کے اپنے خاندان جو تھے وہ تشدد کا نشانہ بناتے تھے, جو بڑے بڑے خاندانوں کے تھے, اور دوسری طرف جو غلام تھے اور بے آسرا قسم کے لوگ تھے ان پہ تو سمجھ لیں کہ قیامت ٹوٹ پڑی تھی, کیونکہ غلاموں کی حیثیت اس معاشرے میں نا جانوروں سے زیادہ نہیں تھی. جیسے کوئی انسان ایک بکری خرید لے اور اس کو کھونٹے سے باندھ دے, جب چاہا اس سے فائدہ اٹھایا, جب چاہا اس کو ذبح کر دیا, تو اس بکری کے کوئی ایسے رائٹس نہیں ہیں, جس نے خرید لیا اس کی مرضی ہے. اسی طرح غلاموں کے کوئی رائٹس نہیں تھے, چاہے ان کا آقا ان کو جان سے مار دیتا یا مار مار کے ٹارچر کر کر کے ہلکان کر دیتا, اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا تھا, کیونکہ یہ اس کی سمجھ لیں ایک ملکیت تھی. انسان بھی یعنی ملکیت ہوا کرتے تھے کسی دوسرے انسان کی. اور ان میں آپ کو خود پتا ہے کہ حضرت بلال, حضرت خباب بن الارد جیسے صحابہ تھے کہ جن کے اوپر ان کے آقاؤں نے ظلم و ستم کے ایسے ایسے طریقے آزمائے کہ یعنی ہم پڑھتے بھی ہیں نا تو تصور سے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے. اور غلاموں کے علاوہ کچھ ایسے اور لوگ بھی تھے جو قریش نہیں تھے مگر وہ مکہ میں رہ رہے تھے, جیسے مثلا حضرت یاسر ہیں. ان کا یاسر کا تعلق یمن سے تھا, اور یہ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انہوں نے چرچا سنا تھا عیسائیوں سے کہ یہاں پہ آئیں گے مکہ میں آخری نبی. تو یہ وہاں سے اپنا سب چھوڑ چھاڑ کے مکہ چلے آئے تھے, اور ابو جہل کا جو چچا تھا اس کی پناہ حاصل کرنی تھی. ابو جہل کا چچا جو تھا وہ شریف آدمی تھا, اس نے پناہ بھی دے دی اور اپنی لونڈی سمیہ سے حضرت یاسر کا نکاح بھی کر دیا تھا، پھر اللہ نے ان کو ایک بیٹا دیا حضرت عمار جو تھے، لیکن جب وہ چچا فوت ہو گیا تو اب یہ خاندان جو تھا پورا کا پورا ابو جہل کے پاس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو یاسر اور سمیہ اور عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور جب قریش نے یہ تشدد کی پلاننگ کی تو اس چھوٹے سے خاندان پہ ابو جہل نے تشدد کی انتہا کر دی تھی، اور ایز اے ریزلٹ آپ دیکھیں حضرت یاسر اور حضرت سمیہ تو شہید ہو گئے، شروع اسلام کے شہداء ہیں، اور حضرت عمار جو تھے انہوں نے کلمہ کفر کہہ کے اپنی جان بچائی تھی جس کا ان کو زندگی بھر افسوس رہا تھا، حالانکہ یہ اسلام میں جائز ہے۔ اسی طرح حضرت خباب بن الارت تھے جو جن پہ سمجھ لیں قیامت گزری تھی، غریب خاندان سے تھے اور پیشے کے اعتبار سے لوہار تھے، تو ایک دن انہی کی بھٹی میں سے دہکتے ہوئے کولے لے کے کوئلے ان کو زمین پہ بچھا دیا گیا اور ان کی قمیض اتروا کے ان کو کوئلوں پہ لٹا دیا گیا، اور تب تک کوئلوں پہ پڑے رہے جب تک کوئلے ٹھنڈے نہیں ہو گئے، اور کوئلے کیسے ٹھنڈے ہوئے، ان کی کمر جو پگھل گئی اور جو چربی پگھلی ہے نا اس سے کوئلے ٹھنڈے ہوئے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ جب اتنی ناقابل برداشت صورت حال ہو گئی تو ایک دن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی دیوار کے سائے میں اپنی چادر بچھائے ہوئے بیٹھے تھے، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا نہیں کرتے، مشرکین کے تشدد اتنا بڑھ گیا ہمارے لیے برداشت سے باہر ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ ہماری یہ بات سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمایا اللہ کی قسم تم جلدی کر رہے ہو، ابھی تو تم پہ وہ حالات آئے ہی نہیں جو تم سے پہلے لوگوں پہ آئے، آپ کو یہ ناگوار گزری بات، فرمایا تم سے پہلے لوگوں کو تو آدھا زمین میں دبا کے آروں سے چیر دیا جاتا تھا، زندہ آگ میں جلا دیا جاتا تھا، لیکن وہ پھر بھی صبر کرتے تھے اور ایمان پہ قائم رہتے تھے، اور اللہ کی قسم وہ وقت ضرور آئے گا جب ایک سوار سنا سے حضر الموت تک سفر کرے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی اور کا خوف نہیں ہوگا، یعنی ایسا بھی وقت آئے گا میری امت کے اوپر۔ اب یہ اس کے علاوہ جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تشدد کیا جاتا تھا کہ امیہ جو تھا وہ ان کی گردن میں رسی ڈال کے بچوں کے حوالے کر دیتا تھا، اور وہ ان کو گھسیٹتے پھرتے تھے گلیوں میں، اور ان کو ایسے سمجھ لیں آپ کہ آپ گاڑی کے پیچھے رسی کے ساتھ ایک ٹائر باندھ دیں اور پھر گاڑی گھماتے رہیں شہر میں، اس کے بعد ایک ٹائر بھی ہوگا نا تو اس کی کیا حالت ہو جائے گی، ایک ڈبہ رکھ لیں کوئی گتے کا ڈبہ یا کوئی چیز آپ گاڑی کے پیچھے سے باندھ دیتے ہیں، سوچیں اس کی حالت کیا ہوگی، تو ایک انسان جو اس طرح گھسٹتا پھر رہا ہے کہ انہیں مار پیٹ کے لہو لہان کر دیتا تھا، آج تو ہم ذرا سی دیر کی گرمی برداشت نہیں کر پاتے نا، تو سوچیں گرم ریت پہ لٹا کے سینے کے اوپر جو بھاری پتھر رکھ دیتا، یعنی جانوروں سے بھی زیادہ کوئی انسان جانور کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہیں کرتا جو ان لوگوں نے سلوک کی۔ ان حالات میں یہ سورت اتر رہی ہے، اب آپ کو یعنی جب یہ آیات پڑھیں گے تو ذہن میں یہ بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے کب کن حالات میں یہ ہوئی آیات اتری ہیں، اور یہ سورت کا جو فرسٹ رکوع ہے نا یہ اسپیشلی بہت اہم ہے کہ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے جواب دیا ان کا جو کہہ رہے تھے کہ اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا، کب حالات صحیح ہوں گے، اور جو دہو لہان تھے جن پہ تشدد کیا جا رہا تھا ان پہ کیسے اللہ نے مرہم رکھا، یہ تمام قیامت تک آنے والے جو حالات ہوں گے مسلمانوں کے اوپر جب بھی مشکلات آئیں گی ان سب میں یہ آیات جو ہیں ایک تسلی کا سامان ہے اور ایک جواب ہے۔ جب جب شکایت آنے لگے گی منہ پہ. دیکھتے ہیں آیات کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. الف لام میم حروف مقطعات وہی ہیں جو سورۃ البقرہ کی سٹارٹ میں آپ نے پڑھے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. زبردست بات ہے. ایک سوال کا انداز ہے. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ سوال ہم سب سے ہے. اور جو بھی ایمان کا دعویٰ کرے کہ جی میں ایمان والی ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو ایمان لانے کے بعد ایک بات یاد رکھنا کہ امتحان ضرور ہوگا. ایسے نہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ ہاں بس ہم نے کہہ دیا تو بس ہو گیا ہمارا ایمان. اللہ تعالیٰ امتحان لے گا، اللہ تعالیٰ آزمائے گا. اس کانٹیکٹس میں دیکھیں تو اس وقت وہ جو مسلمان تھے ان کا تو ایمان پیور تھا، بالکل سچا تھا، کیونکہ اس وقت تو ایمان لانا ایسے تھا کہ مصیبت کو دعوت دینا، ٹارچر اور تشدد کے دروازے کھول دینا اپنے لیے. اس وقت تو کوئی منافق نہیں تھا، سچے ایمان والے ہی تھے، کیونکہ بہت ہی مشکل تھا ایمان لانا. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ امتحان ضرور لیتا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے کہ امتحان لے گا وہ. سمجھ آئی بات؟ ایمان لانے کے بعد امتحان سے تو گزرنا ہی ہوگا. کبھی یہ نہ سمجھنا کہ آزمائش نہیں آئے گی. آپ دیکھیں جب ہم نئے نئے دین کی طرف آتے ہیں، نماز پڑھ لی، اب قرآن بھی پڑھنے لگے، اب یہ بھی، اور پھر کوئی ذرا بھی مشکل ہمارے اوپر آ جاتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہائے ہم تو نمازی، ہم تو قرآن پڑھنے والے، ہم پہ یہ مصیبت آ گئی اور ہمیں اس مشکل میں ڈال دیا گیا، یہ بیماری، یہ تکلیف، یہ فلاں چیز، یہ میرے اوپر آ گئی، یہ کیوں آئی؟ یہ تو نہیں آنی چاہیے تھی، میں تو اللہ کی طرف آ گئی ہوئی ہوں. تو جب کسی بھی مشکل میں آپ مبتلا ہوں تو یاد رکھیے گا اس آیت کو کہ اللہ کا وعدہ ہے، وہ آزمائے گا. اس نے چھوڑنا ایسے ہی نہیں ہے کہ یہ تو بڑا آسان ہو گیا، ہم بس زبانی دعویٰ کرتے رہیں، ہم جی بڑے مومن ہیں، ہم پکے مومن ہیں، ہم تو پکے دین پہ ہیں، دین کی خاطر تو ہم جانے دینے کو تیار ہیں، ہم تو فلاں بلند و بانگ دعوے. اب دعووں کا کی سچائی کا کیسے پتا چلے گا؟ کیسے معلوم ہو کہ جو میں کہہ رہی ہوں میں سچ کہہ رہی ہوں کہ یہ منہ کی باتیں ہیں؟ آزمائش سے پتہ چلتا ہے. آپ کو مثلاً ہے، آپ کی کوئی دوست کہتی ہے میں تمہاری بیسٹ فرینڈ ہوں، تم دیکھنا، تم فکر ہی نہ کرنا، کوئی تمہارے پر وقت آئے پھر دیکھنا میں کیسے کھڑی ہوتی ہوں، یہ ہے وہ، بڑی باتیں کرتی ہے. یا آپ کے کوئی رشتہ دار ہیں لیکن آپ کے اوپر خدا نخواستہ کوئی کبھی مشکل وقت آتا ہے اور وہ غائب ہو جاتے ہیں، وہ نظر ہی نہیں آتے، نہ فون اٹھاتے نہ کچھ، آپ کیا کہیں گے؟ کیا آپ اس کو سچا دوست سمجھیں گے؟ آپ کہیں گے کہ جو مشکل وقت میں ہی کام نہ آیا وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو دوست نہیں ہے، وہ رشتہ دار کیا فائدہ جو مشکل وقت میں ہی نہ کھڑے ہوئے ہمارے ساتھ. کہتے ہیں نا، کیا ان کے دعوے آپ کے لیے کوئی حقیقت رکھتے ہیں پھر کہ نہیں اس نے تو کہا تھا میں بہت بیسٹ فرینڈ ہوں؟ نہیں رہا حقیقت رکھتے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ جب میں نے آزمایا، جب میرے اوپر مشکل آئی، جب ٹیسٹ ہوا تو یہ فیل ہو گئی. اب ان کی کوئی ویلیو آپ کی نظر میں نہیں رہتی. اسی طرح اللہ کے دین کا معاملہ ہے کہ جب انسان ایمان کا دعویٰ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ٹھونک بجا کے دیکھتا ہے، ہاں بھائی یہ اس نے جو دعویٰ کیا ہے سچا بھی ہے یا نہیں. اچھے حالات میں تو ہر کوئی بڑے آرام سے کہہ دیتا ہے ہاں جی ہم ایسے، تو ہم ایسے، منہ کی باتیں کرنے کو کیا ہے، تقریریں کرنے کا کیا ہے، اب یہاں پہ میں درس دوں، میں بڑی باتیں کروں، بڑے بڑے دعوے کروں. لیکن اصل انسان کی حقیقت کھلتی ٹیسٹ سے ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب اتنے تشدد کیے جاتے تھے تو کسی نے ان سے پوچھا کہ کیوں عہد عہد کہتے جاتے ہو, کیوں نہیں مان لیتے اس کی بات, کیوں اڑے ہوئے ہو؟ فرمایا کہ جب تم کوئی چیز خریدتے ہو بازار سے تو اس کو ٹھوک بجا کے دیکھتے ہو نا کہ پکی بھی ہے کہ نہیں. کوئی برتن خریدنے لگے آپ کچھ اب دیکھتے ہیں نا, چیکنگ کرتے ہیں پوری اچھی طرح, کیا میرا رب مجھے ٹھوک بجا کے نہیں دیکھے گا کہ میں اس کے قابل بھی ہوں کہ نہیں, میرا ایمان کا دعویٰ سچا بھی ہے کہ نہیں. وہ لوگ جو اس ٹائم پہ بھی پھر جمے رہتے ہیں اور اللہ سے کوئی شکایت نہیں کرتے بلکہ اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے امتحان ہے, یہ اللہ مجھے چیک کر رہا ہے, اور امتحان اللہ نے پچھلوں کے بھی لیے ہیں, وہ لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں, اور جو بھاگ جاتے ہیں آزمائشوں سے وہ ناکام ہیں. آپ دیکھیں یہ جو جنت میں جانا ہے نا آسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں, ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ, کیا تم نے یہ سوچ لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم, ابھی تو تمہارے پر وہ حالات ہی نہیں آئے, وہ آزمائش ہی نہیں آئی جیسی کہ پچھلوں پہ آئی تھی. ان پہ کیا آزمائشیں آئی تھی, مستہم البأساء والضراء وزلزلوا, ان کے اوپر تو آفتیں آئیں, مصیبتیں آئیں, وہ جھنجھوڑ دیے گئے. زلزلہ آپ سوچیں کہ زور سے جھنجھوڑ دیا جانا, وہ جھنجھوڑ دیے گئے. حتی یقول رسول والذین آمنوا معہ متى نصر اللہ, یہاں تک کہ رسول کہنے لگے, پکار اٹھے ایمان والے, پکار اٹھے کب آئے گی اللہ کی مدد. اللہ ان نصر اللہ قریب, اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. اب سوچیں ان آیات کو ان حالات کے کانٹیکس میں, اور پھر میرا آپ سے سوال ہے, ایک اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو اپنی عافیت میں رکھے, اور کبھی بھی ان حالات میں سے کوئی ایسے کسی حالات کی ایک آنچ بھی ہمیں کبھی نہ دکھائے. مگر میرا آپ سے سوال ہے کہ میں نے اور آپ نے کتنے کا ایسے ٹارچر سہے ہیں اسلام کی خاطر, بتائیے. کبھی کوئی ایک دھکا پڑا ہو, کبھی کوئی ایک تھپڑ پڑا ہو, کبھی کوئی ایک کیا ہم نے اسلام کی خاطر ایسا برداشت کیا ہے؟ اس کے باوجود یہ حال ہے کہ ہم ٹیڑھی نظر برداشت نہیں کر پاتے, ہم کسی نے کوئی کمنٹ دے دیا ہمیں آتے جاتے کہیں اور وہ ہم سے نہیں سہا جاتا, اور ہم کہتے نہیں 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 بھائی یہ چھوڑو, یہ نہیں ہم سے ہو سکتا, کیونکہ دیکھو یہاں پہ کوئی حالات ہیں آج کل حالات نہیں ہیں, چھوڑو یہ سب کچھ. تھوڑی دیر کے لیے ایئرپورٹ پہ ہی بیٹھ جانا وہ ہی ہمارے لیے ایسے ہے جیسے پتہ نہیں ہمارے پر کتنا کوئی سخت حالات, اگر ہمیں کتنے بڑے ٹیسٹ میں مبتلا کر دیا گیا. آج تو کوئی ٹیسٹ ہی نہیں ہے, آج تو آپ دیکھیں یہاں کے صدر کے سامنے اٹھ کے آپ کلمہ پڑھ لیں, آپ تلاوت ہو رہی ہوتی ہے ان کے سامنے, وہ تلاوت کراتے ہیں کہ جی ہاں امام بھی مسجد کا بلائیں ان کو بھی, وہ بھی تلاوت کریں گے, اور وہ آپ کوئی آپ کے سامنے کافر سے مسلمان ہو جائے وہ کچھ نہیں کہتے, ان کو اس سے کوئی بودریشن نہیں ہے. ایک وہ بھی زمانہ تھا, آپ نے سنا ہے کہ فرعون کے جو جادوگر تھے انہوں نے صرف کلمہ پڑھا تھا تو کیا فرعون نے ان کا حشر کر دیا تھا. ان میں سے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور ہمیں محفوظ رکھے, ان میں سے ایسے کوئی بھی حالات ہمارے پر الحمدللہ نہیں آئے, اس کے باوجود ہم ایمان میں پکے نہیں ہیں اور پھونکوں سے ہی ہم اڑے چلے جا رہے ہیں, ہم گر جاتے ہیں پھونکوں سے, ہم نے تو آندھیاں دیکھی ہی نہیں, آندھیاں تو ان پہ آئیں, طوفان تو ان پہ آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگ ایسے تھے, استغفر اللہ ربی, کہ ان کے جسم میں لوہے کی کنگیاں چلا دی جاتی تھی اور گوشت ان کی رگوں اور ان کے پٹھوں کو چھیل دیتا تھا, اور ان کے گوشت اور رگیں اور پٹھوں کو وہ کنگیاں چھیل دیتی تھی, یعنی اتنی ڈیپ ان کے جسم میں وہ کنگیاں چلائی جاتی تھی, ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے اس کو. ہمارے ایمان کا کیا حال ہے,
کیا ایمان ہے ہمارا؟ اس ایمان کو لے کر ہم سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کے آگے کھڑے ہوں گے، جو اتنا ہے کہ ہائے حجاب پہننے پہ مجھے جاب نہیں ملے گی، چھوڑو حجاب کو، اگر میں نے اپنا مسلمان نام رکھا تو پھر دیکھیں ان کو پتہ چل جائے گا یہ مسلمان ہے، تو میرے سے تو پھر وہ ڈسکریمنیشن کریں گے۔ ڈسکریمنیشن ہی ہمارے لیے اتنی بڑی چیز ہو گئی، کیا ڈسکریمنیشن کریں گے؟ آپ کو دیر سے آواز دی جائے گی، آپ کو زیادہ دیر بٹھائیں گے، آپ کو دیر سے بلائیں گے، یا آپ کو ٹیڑھی نظر سے دیکھیں گے، یا غصے سے دیکھیں گے، یا کچھ ایسے ریمارکس پاس کر دیں گے جو آپ کے نازک دل کو توڑ دیں گے۔ اس آئینے میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اس آیت کے آئینے میں خدا کے لیے خود کو دیکھو اور سوچو کہ ہمارا ایمان کدھر ہے، کس لیول پہ ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ ہم سے بڑے ایمان والے کوئی نہیں، باقیوں کو چھوڑ دیں، ہم خود اپنی بات کریں، ہم جو قرآن کو پڑھنے والے ہیں، ہمارے ایمان کا کیا لیول ہے؟ ان آج کے حالات کے کانٹیکٹس میں دیکھیں، آج کے جو چل رہا ہے اس وقت، اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا سورہ بقرہ میں، وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تو ضرور آزمائیں گے تم کو، خوف سے بھی، بھوک سے بھی، مالوں اور جانوں کے نقصان سے بھی، پھلوں کے نقصان سے بھی، ہم تو ضرور آزمائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی وعدہ فرما دیا تھا۔ پھر آزمائشیں کیا آئیں گی نہیں ہم پہ، اور ہر ایک دور میں ڈفرینٹ طرح کی آزمائشیں ہیں، ان کے دور میں اس طرح کی تھی جو سخت ترین تھی، ہمارے دور میں ہلکی ہیں بہت، پھر بھی ہم برداشت نہیں کر پاتے، پھر بھی ہم نکل نکل کے بھاگنے کی کوششیں کرتے ہیں، پھر بھی کمپرومائزز ہیں ہر چیز کے اندر۔ اچھا اس کے اوپر کوئی مشکل آ سکتی ہے نا؟ ابھی آئی بھی نہیں ہوگی، ابھی ہم صرف سوچتے ہیں کہ آ سکتی ہے نا، تو پہلے ہی اس کو چھوڑ دو، کہیں نظر بھی نہ آئے کہ یہ مسلمان ہے۔ کیا جب اس قسم کے ہم فیصلے کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی حضرت بلال کو سوچا، کبھی خباب بن عرت کو سوچا، کبھی یاسر اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان سب کو سوچا؟ وہ تو نہ بھاگے تھے، انہوں نے تو جانیں بھی دے دی، اور انہوں نے تو اتنے ٹارچر برداشت کیا۔ حضرت خباب کی کمر کے اوپر نشان تھے، گڑے پڑے ہوئے تھے بہت تک بھی، جب ایک دفعہ ان سے پوچھا گیا، غالباً حضرت عمر نے پوچھا تھا کہ اپنے ان دنوں کے بارے میں بتاؤ، تو انہوں نے اپنی قمیض اٹھا کے دکھا دی تھی اور ساری کمر سفید ہوئی بھی تھی، اور گھڑے تھے، یہ کوئلے تھے وہ جو ان کی کمر میں دھنس جاتے تھے، کبھی سوچا ان لوگوں کو؟ تب ہمیں حیا نہیں آتی کہ ہم کیا فیصلے کرتے ہیں، یہ لوگ ہمیں ایسے کہہ دیتے ہیں، وہ جی میں وہاں پہ گئی، اس نے مجھے یہ کہہ دیا، وہ فلانے نے میرے ساتھ ایسا سلوک کر دیا، اور فلان جگہ پہ آپ کو پتا ہے کسی نے اس کا حجاب کھینچ لیا تھا، حجاب کھینچ لیا تھا، اس بات کے اوپر ہم اتنے گھبرا گئے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ قیامت آ گئی، دور کسی کا واقعہ سن لیتے ہیں، ہمارے سامنے نہیں ہوا ہوتا، دور کہیں اڑتی اڑتی ہمیں خبر پہنچ جاتی تو ہم وہیں پہ کانپنے لگتے، یہ ہمارے ایمان کا حال ہے۔ جاگو مسلمان، آج تیرا ایمان کا یہ حال ہو گیا، کتنے ہیں جن کو تشدد کیا گیا، اللہ معاف کرے، کتنے ہیں جنہوں نے جانیں دے دی، کتنے ہیں جن کو کہا گیا تُو نے اگر کلمہ پڑھا تو پھر تیرے حشر ہم کریں گے، کتنے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا؟ اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ اور بھی فتنے ہیں، اور بھی آزمائشیں ہیں، دیکھیں جیسے میں نے آپ سے کہا، اس زمانے کی ڈفرینٹ طرح کی تھی، آج کی ڈفرینٹ طرح کی، فریکوینسی مگر بہت کم ہے، اس کی جو آنچ ہے نا جس پہ ہمیں تپایا جاتا ہے وہ بہت کم ہے، کمپیئر کریں اس سے جو اس وقت تھے۔ اور فتنے کیا ہیں؟ مثال کے طور پہ کوئی بیماری آ گئی، مثلاً کسی کے گھر میں کوئی ایسے مسئلے مسائل ہو گئے ہیں، کوئی ہسبینڈ کے ساتھ ناچاکی ہو گئی، غلط جگہ پہ شادی ہو گئی، کوئی اور ایسی مشکلات گھر میں ہو گئی، اولاد کی طرف سے کوئی ایسی پریشانی آ گئی، رزق میں کمی آ گئی، کچھ ایسی آزمائشیں آ گئی، کتنے ہم گھبرا جاتے ہیں، اور لوگ کہنے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، ہم تو بڑے بس اللہ اللہ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے، پھر بھی ہمارے پر مصیبتیں آ رہی ہیں، تو کیا آپ نے اللہ سے سودا کیا ہوا ہے کہ میں ادھر نماز پڑھوں گی اور روزہ رکھوں گی اور صدقہ کروں گی تو اب تجھے بھی میرے ساتھ ایسے کرنا چاہیے کہ سب میرا اچھا اچھا چلے؟ کیا یہ سودا ہے؟ آپ کوئی پیمنٹ کر رہے ہیں جس کی آپ نے وصولی لینی ہے؟ یاد رکھیں آزمائش آئے گی, کسی قسم کی بھی آ سکتی, ہر ایک کا ٹیسٹ الگ ہے, ہر ایک کے پیپر الگ ہیں. ہمیں بعض دفعہ لوگ لگ رہے ہوتے ہیں میرے اوپر ہی ساری مصیبتیں آئی ہیں, فلانا تو بڑا اچھا بیٹھا ہوا. آپ کو کیا پتا اس کے پیچھے کیا ہے؟ کئی چہرے آپ کو مسکراتے نظر آتے ہیں, ان کے پیچھے بہت غم ہے, ان کے حالات کیا ہیں آپ نہیں جانتے. جب پھر ایک دن آپ کے سامنے آتے ہیں تو پھر آپ سوچتے ہیں اچھا یہ بھی دکھی تھی اندر سے, اس کے بھی کوئی مسئلے تھے. جس کو کھول کے دیکھو وہ اندر سے کسی نہ کسی بات پہ پریشان, دکھی ہے, کسی جگہ سے آزمایا جا رہا ہے. اور سب سے بڑی آزمائش کس کی ہوتی ہے پتہ ہے؟ پیغمبروں کی, انبیاء کی. ہم کہتے ہیں نا میرے اوپر اتنی بڑی آزمائش, میرے سے زیادہ تو بڑی کسی پہ ہے ہی نہیں, مجھے تو اپنی ہی بہت بڑی لگتی ہے نا. تو یاد رکھیں اللہ کے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ آزمایا. اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ سب سے زیادہ بڑی آزمائش انبیاء کی آتی ہے, سب سے سخت مصیبت کس پہ آتی ہے؟ انبیاء پہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان سے قریب ہو, پھر جو ان سے قریب ہو. تو ہر شخص اپنے دین کے اعتبار سے آزمایا جاتا ہے. ظاہری بات ہے پی ایچ ڈی والے کو اس کے مطابق پیپر دیا جاتا ہے, اس کو یہ تھوڑی کہا جائے گا آپ اے بی سی لکھ کے دکھاؤ. نرسری والے کو نرسری کے مطابق دیا جائے گا, ٹینتھ گریڈ کا ایگزام ہوگا تو اس کے کیلیبر کے مطابق جتنی اس کی سمجھ اور جتنا اس کا علم ہوگا اس مطابق ہوگا. ایسے ہی آپ بھی کرتے نا جب امتحان لیتے ہیں. اللہ کے ہاں بھی جس کا دین جتنے اوپر کے لیول کا ہوگا اسی کے مطابق اس کی آزمائش ہوگی. ایوب علیہ السلام کو دیکھیں, 18 ایئرز تک وہ بیمار رہے تھے. سوچیں آج ہم 18 دن بیمار ہو جائیں تو ہمارے شکوے شکایتیں ختم نہیں ہوتے. 18 سال کوئی کم عرصہ نہیں ہے. تو اللہ تو نیکوں کو آزماتا ہے, اور ہم کبھی گمان کرنے لگتے ہیں پتہ نہیں اس کے اوپر بڑی آزمائش آئی ہوئی ہے, کچھ کیا ہی ہوگا اس نے جو ایسا ہو رہا ہے. کبھی نہ یہ کہیں, اللہ کے پیغمبروں کو پھر آپ کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے دین میں نرم ہوتا ہے اس پر اس کے مطابق مصیبت آتی ہے, جو اپنے دین میں سخت ہوتا ہے اس پہ سخت مصیبت آتی ہے. اور فرمایا بندہ مسلسل مصیبتوں میں مبتلا ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ زمین میں اس حال میں چلتا ہے کہ اس پہ کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. یہ ترمذی ابن ماجہ میں یہ روایت ہے, مسند احمد میں بھی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اتنا آزماتا ہے اور آزما کے اس کو پاک صاف کر دیتا ہے. جو عام لوگ ہوتے ہیں, پیغمبروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے, آزمائش سے ان کے اور درجات بلند ہوتے ہیں. تو انسان یہ سمجھ جائے کہ جب کوئی غم آتا ہے, مصیبت آتی ہے, تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے. انسان کو اللہ اپنے سے قریب کرتا ہے, اس کے گناہ جھاڑتا ہے, اس کے آخرت میں اس کے درجے بلند کرتا ہے, اس کو آخرت کے بڑے عذاب سے بچا لیتا ہے. اور اصل چیز تو آخرت ہی ہے نا. دیکھیں اس دنیا میں جو چیز نہیں ملی وہ وہاں مل جائے گی, اور جو مل گیا ہے اس کے اندر آزمائش آنی ہے. اولاد ہے اس میں آزمائش آنی ہے, اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اس میں آزمائش آنی ہے, اگر آپ کے پاس صحت ہے اس میں آزمائش آنی ہے. آزمائشیں تو ہوں گی, یہ دنیا کوئی جنت نہیں ہے. کس نے آپ کو کہا جنت ہے؟ ابن القیم کی ایک بڑی پیاری بات ہے کہ اس دنیا سے جاؤ گے تو یہ ایک عجیب واقعہ ہوگا, یا تو تمہیں ایک قید خانے سے چھوٹ کے اور ایک کھلی فضا کو پاؤ گے, آگے آزادی پاؤ گے اپنے سامنے, یا پھر تم ابھی آزاد پھرتے ہو اور یہاں سے نکلنے پر ایک قید خانے میں چلے جاؤ گے. ایک قید ضرور ہونی ہے, چاہے یہاں کاٹ لو یا وہاں کاٹ لو. یہاں پہ عمل کی ہے, بندگی کی ہے قید, اور چند دنوں کی ہے. وہاں بے بسی کی قید ہے, جہنم کی قید ہے, اور بہت لمبی ہے. اب جدھر تمہارا دل چاہے قید کاٹ لو. تو یہاں پہ ہم یہ جنت بنانے کی, جنت کو یہ سمجھ کے کہ یہ جنت ہے, یہاں پہ ہماری بس ہر خواہش پوری ہونی چاہیے, بس خوشیاں ہی خوشیاں ہونی چاہیے, یہاں پہ پرفیکشن آ جائے, پرفیکٹ نہیں ہو سکتی. یہاں ہم نے امتحان سے گزرنا ہے اور پروو کرنا ہے, ثابت کرنا ہے یہ کہ ہم واقعی جنت کے قابل ہیں. ہم بھگوڑے نہیں ہیں, ہم غدار نہیں ہیں. یہ ادھر بات کی اور ادھر پیچھے جا کے کہیں اور مل گئے. اور ہم پہلے بھی نہیں ہیں, فرسٹ ونز نہیں ہیں جن کو آزمایا جا رہا ہے. تو یہ امتحان ہے, اس میں ہلایا جائے گا. اور دیکھیں اچھی بات ایک ہے, وہ یہ کہ یہ دنیا ہے نا, تو اس میں امتحان کا وقت بھی گزر ہی جانا ہے. جتنا بھی مشکل وقت آپ کے اوپر ہو, جتنی بھی بڑی آزمائش ہو, آخر گزر ہی گئی نا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ, اسی دنیا میں ہی گزر گئی تھی الحمدللہ. اسی دنیا میں اللہ نے ان کو اچھے دن دکھا دیے تھے. تو یہاں کا ہر وقت ہی گزر جاتا ہے. چلو اگر پوری زندگی کے لیے کوئی آزمائش ہو گئی اور نہیں گزر رہی, تب بھی ایک دن یہ زندگی ختم ہو جانی اور اس کے امتحان بھی ختم ہو جائیں گے. اصل بات وہاں کے غم ہے, جس کو وہاں کا غم لگ گیا وہ کیسے ختم ہوگا. تو جب مشکل آئے, جب امتحان آئے, تو یاد رکھیں یہ گزر جائے گا. اور اکثر ہم شکوے شکایتیں تب کرنے لگتے ہیں جب ہم مشکلات کو ہی دیکھتے رہتے ہیں, آزمائش کو ہی دیکھتے رہتے ہیں, اور جو آسانیاں زندگی میں ہوتی ہیں ان کو نہیں سوچتے کبھی کہ اللہ نے آسانیاں بھی تو دی ہیں. اور پتہ نہیں میں اللہ سے قریب ہو رہی ہوں اس سے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے جسے اللہ محبت کرتا ہے اس کو آزما لیتا ہے. کیوں نہیں آزمائے گا؟ آپ انسانوں سے محبت کرتے ہیں, آپ ان کو آزما لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ پتہ چلے, آزما کے دیکھوں تمہاری محبت, پتہ تو چلے سچی بھی ہے کہ نہیں. اللہ اکبر. تو اللہ تعالی نے میل کچیل سے بھی پاک کرنا ہوتا ہے, اس لیے ٹیمپریچر تیز کرتا ہے. کھوٹ نکل جائے, ایمان والا خالص ہو جائے. اور جو ایمان والا نہیں ہے اور بس زبانی دعوے ہیں, وہ بھاگ جائے گا, وہ نہیں کھڑا رہ سکے گا, وہ بھاگ جائے گا اور نکل جائے گا دین سے. تو یہ یاد رکھیے, یہ زندگی امتحان ہے. امتحان آپ لوگوں نے کالج سکولوں میں بھی تو امتحان دیے ہوں گے. امتحان کب کب ہوتے ہیں؟ کوئی ڈیلی ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں سکولوں میں, کوئی ویکلی بھی ہوتا ہے, منتھلی بھی ہوتے ہیں, ایئرلی بھی ہوتے ہیں, رائٹ؟ اسی طرح اس زندگی میں بھی کوئی امتحان ایسے ہیں جو روزانہ کے ہیں. یہ بھی ایک امتحان ہے کہ اذان ہوئی اور میں اٹھی یا نہیں اٹھی, یہ میرا امتحان ہے. کوئی ویکلی بھی ہوتے ہیں, کوئی کبھی کبھار کے ہوتے ہیں, کوئی سیزنل ہوتے ہیں. جو امتحان میں کامیاب ہو گیا وہ اگلے لیول میں پروموٹ ہو جاتا ہے, اللہ کے ہاں اس کا اجر لکھ دیا جاتا ہے, اور جو ناکام ہو گیا اور پیچھے ہوتا جاتا ہے. تو ہر دن امتحان آئے گا, مرتے دم تک امتحان رہے گا. اور آخری امتحان کب ہوگا؟ جب اس انسان کی روح نکلنے والی ہوگی, بستر مرگ پہ ہوگا, اس وقت بھی ایک امتحان ہے کہ جس وقت کے شیطان آ جائے گا بہکانے کے لیے کہ ایمان اس کا آج لے لوں, لوٹ لوں اس کا ایمان, اس دن بھی وہ وسوسے ڈالے گا. تو مرتے دم تک امتحان ہے. تو کبھی بھی نادانی میں کوئی ایسے الفاظ نہ کہہ دیں, کوئی شکایتی رویہ, دل میں بھی کوئی اعتراض نہ آنے لگے, میں تو اتنی عبادت کرتی ہوں, میں تو اتنی کرتی ہوں, کیا فائدہ میری عبادت کا, کیا فائدہ میری نمازوں کا. بعض لوگ تو کوئی ایسا امتحان آتا ہے نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں, ان کو اتنا اللہ کے اوپر نعوذ باللہ غصہ آتا ہے, میں نے نہیں نمازیں پڑھنی, کیا نمازوں نے مجھے دیا, میں نے نہیں دعائیں کرنی, میری دعاؤں سے کیا ملا مجھے. اللہ اکبر. آپ تو ایسے ہیں جیسے دکان پہ کھڑے ہوئے کہ میں نے یہ دیا تو مجھے یہ مل جائے, نماز دی تھی کہ مجھے یہ چیز ملے. اچھا یہ نہیں آپ نے دی, میں نے اپنی نماز واپس کر لی, میں نے بھی نہیں نماز دینی. وہ تمہارے ایک عبادت سے اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ اکبر. تو کبھی دل میں کوئی ایسا خیال بھی نہ آئے, کہیں عبادت میں خلل نہ آئے. امتحان آتا رہے گا, اور امتحان آنے کے بعد انسان کا رویہ کیا ہونا چاہیے, اللہ کے آگے اور جھک جائیں، اور بچ جائیں، دعائیں اور زیادہ کرنے لگیں، عبادت میں اور خوشبو لے کر آئیں، اور اللہ سے یہ بھی دعا کرتے رہیں، اللہ سخت امتحانوں سے محفوظ رکھنا. اور بعض لوگ بچارے نادان، وہ سوچتے ہیں امتحان آیا اور چلا گیا، وہ امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں، سوچتے ہیں ہمارا ایمان، اس کو کیا ہوا، ہمارا ایمان ٹھیک ٹھاک تو ہے. ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ایمان چلا گیا ہوتا ہے. واقعی حدیث میں ہے کہ جو فتنوں کا دور ہوگا، آدمی صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہو جائے گا. ایسے ایسے فتنے آئیں گے، فتنوں کا دور ہے، یہ دور فتن ہے. ایسے فتنے ہیں کہ جو انسان کو، ایک تو سامنے کھڑا ہو کے کوئی کہتا ہے نا کہ بھائی اگر تم نے کلمہ پڑھا تو میں تمہاری یہ کر دوں گا وہ کر دوں. آج کے فتنے ایسے ہیں، اس میں انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ آزما بھی لیا گیا، اس کا ایمان بھی لٹ گیا، اور وہ یہی سوچ میں رب رہتا، نہیں میں تو بڑا اچھا مسلمان ہوں. کیا یہ ایک فتنہ نہیں ہے آج کا کہ اسلام اجنبی ہو جائے گا؟ واقعی اسلام اجنبی ہو گیا، اسلام اجنبی ہو جائے گا. لوگ کہیں گے یہ کون سی چیزیں ہیں، یہ کون سی، جیسے شروع میں اجنبی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح اسلام نے اجنبی ہو جانا. لوگ کہیں گے کہ جیسے اس وقت کہتے تھے کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئے. تو کئی لوگ فیل ہو جائیں گے اور کئی پاس ہوں گے. اب کیسے پتا چلے کہ ہم فیل ہو رہے ہیں یا پاس ہو رہے ہیں؟ اگر تو امتحان میں مبتلا ہونے کے بعد ایمان اور بڑھ گیا، اللہ کا قرب مل گیا، اللہ کے اوپر بھروسہ اور بڑھ گیا، اللہ سے محبت اور بڑھ گئی، تو سمجھ لیں پاس ہو گئے. اور اگر کہیں شکوے شکایتیں آنے لگیں، اگر دل کے اندر ایسے وسواس آ رہے ہیں اور ایسی چیزیں آ رہی ہیں اور انسان ناخوش ہے اللہ سے کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، تو پھر سمجھ لیں کہ فیل ہو گئے. اللہ اکبر. تو جب آزمائش آئے، اب کرنا کیا ہے نا، جب آزمائش آئے دعا، صبر، اللہ پہ بھروسہ. ایک دن یہ چیز ختم ہوگی اور اللہ میرے لیے جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے، اس میں بھی کوئی بھلائی ہے میرے لیے. ٹھیک ہے، یہ سلوشن بھی تو پتا ہونا چاہیے نا کہ امتحان میں کرنا کیا ہے. تو یہ پھر ذہن میں بات رکھ لیں کہ اللہ پر ایمان لانا کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے جو ہم نے ایکسیپٹ کی ہے، یہ مشکل چیز ہے، کیونکہ اس کے بعد امتحان آئیں گے. خود کو پھر سمجھ لیں ہم نے ٹیسٹ کے لیے انٹر کر دیا. جیسے آپ کالج وغیرہ میں داخلہ لیتے ہیں تو پھر آپ کا امتحان ہوتا ہے، راہ چلتے کا تو امتحان نہیں ہوتا کہ سڑک پہ جاتے ہوئے لوگوں سے وہ امتحان لینے لگ جائیں. جو کالج میں داخلہ لیتا ہے اسی سے ہوتا ہے نا، اسی طرح جو ایمان میں داخل ہو گیا اسی کا امتحان ہوگا. اور جنت میں کوئی امتحان دیے بغیر نہیں داخل ہو سکتا، نہیں پہنچ سکتا. اور امتحان کے جیسے ڈفرینٹ درجے ہیں، جنت کے بھی ڈفرینٹ درجے ہیں. جیسے جیسے امتحان دیں گے ویسے ویسے ہی درجے اوپر چڑھتے جائیں گے. جو چاہتا ہے کہ اونچے درجے پائے تو بڑے امتحانوں سے گزر کے وہ اونچے درجوں پہ پہنچ جاتا. تو یہ ایمان والے کے لیے لازم و ملزوم ہے. اللہ تعالی نے جو سورہ توبہ میں ایک بات فرمائی نا، کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے تو یہ ظاہر ہی نہیں کیا کہ تم میں سے کون ہے جو واقعی جہاد کرنے والے ہیں، اور جو نہیں رکھتے اللہ اس کے رسول اور اہل ایمان کے علاوہ کسی کے ساتھ دلی دوستی کا تعلق. یہ سورہ توبہ میں آیا، تم نے سوچ لیا تم ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے. اور پھر سورہ آل عمران میں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. تم نے سمجھ لیا تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ابھی اللہ نے تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا کون ہے، صبر کرنے والا کون ہے. تم سوچتے ہو بس ایسے ہی دوڑتے ہوئے چلے جاؤ گے. یاد رکھیں اللہ کی جنت آسان نہیں ہے پانا، آسان نہیں ہے. سودا اللہ کا بڑا مہنگا سودا ہے. اللہ نے پہلوں کو بھی پرکھا تھا، ٹھونک بجا کے دیکھا تھا، وہ آج بھی ٹھونک بجا کے دیکھے گا. مگر ہوش کے ناخن لے کے انسان یہ سوچ لے, سمجھ جائے کہ یہ میرا امتحان ہے, یہ امتحان آیا میرے لیے, دس از اے ٹیسٹ فار می. ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا, ٹیسٹ سے گزر کے بھی نکل جاتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلا او یہ میرا ٹیسٹ تھا. یہ بھی اللہ ہمیں نظر دے کہ ہمیں سمجھ آ جائے یہ آیا امتحان, یہ نیا لا پاس ہوا ہے, یہ میرا امتحان آ گیا, یہ رپورٹ آئی ہے میری فلاں صحت کی, اس کی میڈیکل کی, یہ میرا امتحان آ گیا, یہ بات مجھے پتا چلی ہے, یہ میرے امتحان آ گیا. کیا ہم اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں یہ میرا امتحان آ گیا, یا ہمیں بھی سمجھ نہیں آتی. وہ منافق کا حال بتایا گیا نا کہ وہ اس کے اوپر مصیبت آتی ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ میرے اللہ نے مجھے پکڑا کس بات پہ اور چھوڑا کس بات پہ, مصیبت آ کے نکل بھی جاتی ہے, اس کو سمجھ ہی نہیں آتی. مومن کو سمجھ آتی. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک تو الرٹ رہنا ہے, ایک تو پہلے تو یہ بات سمجھ لینی ہے کہ امتحان نے ضرور آنا ہے. اب کون سا ہے میرا امتحان, میں کس امتحان میں آزمائی جا رہی ہوں, اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے, تبھی ہم کچھ کر سکیں گے نا کہ ہاں ہم نے ان میں صبر کرنا ہے, ہم نے اس میں ایسے کرنا ہے. تو آئیڈینٹیفائی کس امتحان میں مجھے مبتلا کیا گیا, اور پھر اس کے اندر جیسے میں نے بتایا اس طرح سے اپنا رویہ پازیٹو رکھنا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, اور البتہ تحقیق آزمایا ہم نے ان لوگوں کو بھی جو ان سے پہلے تھے. اب یہ دیکھیں کہ جن کو اتنا ٹارچر ہو رہا ہے, اور جو میں نے آپ کو حضرت خباب اور حضرت بلال اور ان کی باتیں بتائیں, حضرت عمار کی اور ان کی, اس کے باوجود ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم سوچ رہے ہو کہ ہم نے ایسے ہی تمہیں چھوڑ دینا ایمان کے دعوے پہ, تمہیں نہیں آزمایا جا رہا ہے, اب تم سے پہلے بھی لوگ آزمائے گئے, تو تمہارے ساتھ کوئی ایسے نہیں ہو رہا کہ کوئی صرف امتیازی سلوک ایک تمہارے ساتھ ہی ہو رہا ہے. اب آپ سوچیں کہ ہمیں بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ہم اس بات سمجھ جائیں کہ اگر آج ہمیں کوئی امتحان آتا ہے ہماری زندگی میں, تو ہم اکیلے نہیں ہیں جو اس میں پڑے ہیں. اس بات سے ہمیں حوصلہ ہونا چاہیے کہ پچھلے لوگ بھی آزمائے گئے, اللہ تیرا شکر ہے میری آزمائش تو ایسی نہیں جیسے پچھلے زمانے کے لوگوں کی تھی. اس زمانے میں بھی بار کیف ایسے لوگ تھے جو بڑے سچے دل سے ایمان لے کر آئے, پر اس کے بعد ان سے مصیبتیں برداشت نہیں ہوئی, بھاگ گئے. ٹھیک ہے, تو اللہ معاف کرے میں اس زمانے میں ہوتی, کہیں یہ تو نہیں ہوتا کہ میں وہ جب خوب تپایا جا رہا ہے جیسے کہ سونے کو تاکہ کھوٹ نکالا جائے, تو جب ٹیمپریچر ہائی کیا جاتا تو میں بھاگ ہی جاتی. اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے تو نے ایسی آزمائش میں نہیں ڈالا, کسی بڑی آزمائش سے مجھے اللہ تو نے بچا لیا. تو فَلَا يَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا, البتہ ضرور جان لے گا اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے سچ کہا. وَلَا يَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ, اور البتہ ضرور جان لے گا جھوٹوں کو. یہ امتحان کیوں لیتا ہے اللہ تعالیٰ, تاکہ پتا چل جائے سچے کون ہے, کس چیز میں سچے, ایمان کے دعوے میں سچے, یہ جو منہ کی باتیں ہیں ان میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. کیونکہ منہ سے بات کرنا, لیکچرز دینا صبر کے اوپر, اخلاق کے اوپر, ایمانیات کے اوپر, یہ تو بڑا آسان ہے. اب میں یہاں پہ بیٹھ کے اتنے اتنے لیکچر آپ کو دیتی رہوں, آپ سوچیں پتہ نہیں کتنی بڑی یہ نیک خاتون ہے کہ جو اتنے بڑی بڑی اچھی باتیں کر رہی ہیں. لیکن باتیں کرنا بڑا آسان ہوتا ہے, بات اصل میں یہی ہے کہ ہم عمل کے میدان میں یہ کر کے دکھائیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کیا ہم واقعی اس میں سچے بھی ہیں, یا یہ صرف ہمارے دعوے ہیں. آج ہم سے جتنے مرضی دعوے کرا لو, میں جان بھی دینے کو تیار ہوں اللہ کے راستے میں, میں یہ کرنے, اللہ سے مجھے بڑی محبت ہے, رسول سے محبت اتنی ہے کہ بس محبت کے اندر نعتیں پڑھ پڑھ کے میں بے حال ہو جاتی ہوں. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے حکموں کی بات آتی ہے, جب کوئی امتحان آتا ہے, پھر پتا چلتا ہے سچا کون اور جھوٹا کون, پھر انسان کی اصلیت سامنے کھلتی ہے. جب ہم پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے ہاں بھائی باتیں جو تھیں تمہاری کتنا کن پہ چل کے دکھا رہے ہو. تو ایمان کے دعوے دارو, سچے ہو یا جھوٹے ہو, اس کا پتا تب چلے گا جب اللہ تمہیں آزمائے گا. اللہ اکبر، صحابہ پوچھا کرتے تھے کیا ہم سیدھے راستے پہ نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ وہ پوچھتے پھر ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آج بھی لوگ پوچھتے ہیں کیا اسلام سچا دین نہیں ہے؟ ایگزیکٹلی وہی چیز. اچھا ہاں بالکل سچا ہے، تو پھر ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا؟ دنیا میں پھر ہمارے ساتھ اتنی ذلت کیوں ہو رہی ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر. آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو پچھلوں کو بھی اللہ نے آزمایا، ہم سوچتے ہیں ہمارے ساتھ ہی کیوں ایسا ہے؟ کچھ ہمارے اپنے اعمال بھی ہیں، شامت اعمال بھی ہیں، لیکن اگر شامت اعمال نہیں بھی ہو تو بھی آزمائش نے تو آنا ہے. اور ایمان کا پتہ تب بھی چلتا جب انسان پہ خوشحالی ہوتی ہے، اور تب بھی پتہ چلتا ہے جب اس پہ مصیبت آتی ہے. خوشحالی میں شکر کون کرتا ہے اور مصیبت میں صبر کون کرتا ہے؟ اللہ اکبر. تو حق اللہ تعالی کی طرف سے آ گیا. اب یہ جس نے اس حق پہ لبیک کہا، مان لیا اس کو، اب اس کے پرکھنے کا وقت ہے کہ پرکھا جائے، ٹیسٹ کیا جائے، الگ الگ کیا جائے کون کھرا ہے اور کون کھوٹا ہے. کیا آزمائش آنے پہ آپ بھاگ تو نہیں جائیں گے؟ جو بھاگ گیا وہ جھوٹا ہے، سمجھے؟ بہت پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے والی آیتیں ہیں یہ. ہر دور کے لیے اور خاص طور پہ آج کے دور کے لیے، جب لوگوں کو یہ بہت ڈاؤٹس رہتے ہیں، اگر ہم اسلام ہی سچا دین ہوتا پھر ایسا کیوں ہوتا؟ ام حاسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا. اب یہ اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ وہاں پہ ابو جہل اتنا تشدد کر رہا ہے، امیہ اتنا تشدد کر رہا ہے، حضرت خباب کی جو مالکن تھی وہ اتنا تشدد کر رہی ہے. اب ایسے وقت میں ایک دم ذہن میں کیا خیال آتا ہے؟ جب یہ تصور کرتا ہے انسان تو کیا خیال آتا ہے کہ ہائے ان کو تو کھلی چھٹی ملی ہوئی، یہ کسی کی حضرت یاسر اور حضرت سمیہ کو شہید کر دیا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کو، بلال کے اوپر اتنا تشدد ہو رہا ہے، کوئی اس بندے کو کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، کیا ان کی کبھی گرفت بھی ہوگی؟ کیا کوئی ان کو پوچھے گا؟ یا یہ ایسے ہی پھرتے رہیں گے دن دن آتے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا سمجھتے ہیں، کیا سمجھ لیا ان لوگوں نے جو عمل کرتے ہیں برائی کے، کہ وہ آگے بڑھ جائیں گے ہم سے؟ اب یہ ایک مسلمانوں کے لیے بہت بڑی تسلی کی بات ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ ابو جہل ہے، امیہ ہے، یہ ہے، یہ وہ، ان کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ تم اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ تم ہم سے بچ جاؤ گے، آگے نکل جاؤ گے، برائی کر کے تمہیں اس کے بعد کوئی پکڑنے والا نہیں ہوگا. انسانوں کی دنیا میں تو ایسا ہو جاتا ہے کہ لوگ جرم کرتے ہیں، ساری ساری زندگی پتہ ہی نہیں چلتا، کوئی ٹریس نہیں پیچھے چھوڑتے، قتل و غارت کر دیتے، کوئی پیچھے ان کے ثبوت ہی نہیں ہوتا، پکڑے ہی نہیں جاتے، پوری زندگی نہیں پکڑے جاتے، کوئی سزا نہیں ہوتی، بڑے بڑے ایسے چھوٹے پھرتے رہتے ہیں. لیکن اللہ کی عدالت میں ایسا نہیں ہے، یہ وارننگ ہے. بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ تم یہ سوچتے ہو کہ ہم سے بھاگ جاؤ گے، ہم سے آگے بڑھ جاؤ گے، ہمیں عاجز کر دو گے؟ سا ما یحکمون. کتنا برا ہے جو تم فیصلہ کرتے ہو، جو حکم لگا رہے ہو. وہ یہ حکم لگاتے ہیں نا کہ ہم تو چھوٹ گئے، ہمیں کون پکڑنے والا ہے؟ کتنے بے وقوف ہیں، سمجھتے ہیں کہ اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے. وہ کہتے کچھ نہیں ہوتا، دیکھو ہم کر رہے ہیں، ہم نے ان کو جان سے مار دیا، پکڑ کے دکھاؤ ہمیں. یہ ان کے لیے خود ہی برا ہے جو یہ کر رہے ہیں. اور اسی کو رکھ کے ہم دنیا میں جتنے بھی مجرم ہیں، جتنے بھی لوگ برائی کرنے والے ہیں، ان سب کے لیے یہ ہے کہ آج اگر کوئی انسان بچ جاتا ہے یہاں کی عدالتوں سے، پولیس سے، ہر ایک سے، وہ چھپ کے برائی کر رہا ہے، وہ پکڑا ہی نہیں جاتا، سال ہا سال گزر گئے، وہ سمجھنے لگتا ہے، وہ دلیر ہو جاتا ہے اور سمجھنے لگتا ہے اب تو کوئی بھی نہیں پکڑ سکتا، ظلم کر رہا ہے، وہ زیادتیاں کر رہا ہے، تو ٹھیک ہے،
उसके आज बहुत सपोर्टर होंगे, बहुत उसके जानने वाले होंगे, बहुत उसके कॉन्टेक्ट्स होंगे। तो ये इम्तिहान उन लोगों के लिए भी होता है कि जो ये सोचते हैं कि हम पकड़े नहीं जाएंगे, ये जल्दी ख़त्म हो जानी है दुनिया। बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला दुनिया में ही पकड़ लेता, जैसे उमैया को पकड़ लिया था मैदान बदर में, क्या उसका हाल हुआ था। अल्लाह ताला ने उसको हजरत बिलाल के कदमों में डाल दिया था, उन्होंने ही उसको कत्ल किया था। तो ये बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला दुनिया में दिखा देता है, और बाज़ दफ़ा दुनिया में नहीं भी इंसान पकड़ा जाता तो अल्लाह की एक अदालत है जहां पे फिर इंसान कहेगा ऐन अल मफर, कहां है भागने की जगह, भागने की जगह कोई नहीं होगी, मैं भाग जाऊं कहीं छुप जाऊं। अल्लाह अकबर। मन कान यरजु लिका अल्लाह फइन अजल अल्लाह लआत। इतनी प्यारी ये आयत है। जो बंदा सोचता है ना, आए मेरे ऊपर इतनी मुसीबतें आ रही हैं, इतनी ये आ रही हैं, मैं इतने बड़े टेस्ट में हूँ, ऊपर तले इम्तिहान, कभी यहाँ से इम्तिहान, कब मेरे इम्तिहान ख़त्म होंगे, क्या होगा, तो उसको तसल्ली दी गई कि आज जो तुम सब्र कर रहे हो ना इन इम्तिहानों के अंदर, शैतान कई दफ़ा वसवसे डालता है ना कि बस तुम्हारा कुछ नहीं होना, बस अब तुम इसी के अंदर रहोगे, अब तुम्हारी मुश्किलात ऐसे ही, इंसान के ईमान को मुतसलसल करता है, दिल में वसवसे डालता है। ये तो आखरत किसने देखी, दुनिया नकद आखरत उधार, ये लोग कहते हैं ना, यहाँ पे ना मिला तो आखरत किसने देखी, ये तो आखरत के वादे हैं, पता नहीं वहां पे क्या होना है क्या नहीं होना। नहीं तो अल्लाह ताला ने फरमाया जो कोई उम्मीद रखता है अल्लाह से मुलाकात की, फइन्ना अजलल्लाहि लआत, तो याद रखो बेशक अल्लाह का मुकर्रा वक्त आने वाला है, दूर नहीं है, एक दिन जरूर तुम अल्लाह से मिलोगे, अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। ये जो तुम दीन की खातिर कुर्बानियां देते हो, जो तुम इम्तिहानों से गुजरते हो, क्या क्या बातें सुनते हो, ताने सुनते हो, लोगों की चुभती हुई नजरों का सामना करते हो, कभी कहीं तुमसे ज्यादती होती है, कभी कहीं तुमसे जुल्म किया जाता है, और तुम चलते रहते हो, ये ना समझना कि ये ऐसे ही बस जाया है और इसका कुछ नहीं है। नहीं, जब तुम उम्मीद रखते हो, तुम्हें पता है कि एक दिन अल्लाह से मुलाकात होनी है, तो वो जल्दी वक्त आ जाना है, ये अल्लाह ताला ये कर्ज चुका देगा, वो जो तुम उसकी खातिर करते हो ना कभी जाया नहीं होगा, कयामत आने वाली है। दुनिया में अगर नहीं भी किसी चीज का फैसला होता और जो तुमसे ज्यादती करने वाले हैं वो बच जाते हैं, कोई नहीं, एक दिन तो है ना जब अल्लाह ने पकड़ना, और एक दिन तो है अल्लाह तुम्हें अजर देगा। आप बताएं, जबकि इंसान ये बात सोचता है कि अल्लाह से मुलाकात होने वाली है, तो क्या ख्याल उसके दिल के अंदर आता है, क्या चीज उसके दिल में आती है कि बस ये अल्लाह से तो एक दिन मुलाकात होने वाली है। ये बात उसके दिल को ठंडा कर देती है, उसके बोझ हटा देती है दिल से, उसके हर इम्तिहान को आसान कर देती है कि ये जिंदगी एक दिन तो खत्म हो जानी है, ये आज चाहे 100 साल की भी हो, 100 साल भी एक दिन खत्म हो जाएंगे, एक दिन वो भी दिन आ जाएगा, 100 साल भी गुजर जाते हैं, और 100 साल तो मिलते ही कम लोगों को, तो चाहे ये जिंदगी एक दिन की बाकी रह गई है और 100 साल की रह गई, लेकिन ये खत्म हो जानी है, इसकी तंगी इसका इम्तिहान भी खत्म हो जाएगा, फिर अल्लाह के पास मुझे जाना है। फइन्ना अजलल्लाहि लआत, वो आने वाला है दिन, और जब वो दिन आएगा मैं अल्लाह के सामने खड़ी होंगी और वो मुझसे राजी हो गया और वो मुझे अजर देगा, तो फिर तो कोई गम ही नहीं रह गया। वो मुझे पूछेगा क्या करके आई हो मेरे लिए, तो उस वक्त मैं ये दिखाऊंगी, अल्लाह मैंने तेरी खातिर ये किया, अल्लाह मैंने तेरी खातिर ये सहा। तो इंसान अल्लाह की खातिर कुर्बानी देने वाला तो बने, क्या कुछ अल्लाह ने उसके लिए इनामात रखे हुए, वो जो वहां जाएगा तो अल्लाह ताला पूरा पूरा बदला चुकाएगा। ये इंसान को तसल्ली देने के लिए है।
فکر نہ کرنا، ایک دن یہ وقت بھی گزر جانا ہے، پھر تو تمہیں اللہ کے پاس ہی جانا ہے نا. اب امتحان انسان کے اوپر اس طرح سے پھر بوجھل نہیں لگتا، پھر وہ جو مخالفتیں ہیں، وہ جو باتیں ہیں، اس طرح سے نہیں چھپتی، پھر کوئی پرواہ نہیں رہتی، بس میرا اللہ کے پاس میں نے چلے جانا ہے نا، تو یہ سب پھر ختم ہو جائے گا. اور دیکھیں، جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، اس کے لیے تو منزل ہی کیا ہے، اس کے لیے اس کا تو عید کا دن وہ ہے جس دن اللہ سے ملاقات ہو، اس کے لیے اصل عید وہ ہے. ظاہر ہے جس کو جس سے محبت ہوتی ہے، دل چاہتا ہے نا اس سے ملاقات کرنے کا، اس کو پتا ہے کہ میں دنیا سے جانا ہے تو میری اللہ سے ملاقات ہونے لگی، وہ اس کی تیاری رکھتا ہے، وہ یہ ساری چیزیں اس لیے سہتا ہے کہ میں جاؤں گا تو اس کو یہ یہ دکھاؤں گا، اسے یہ یہ باتیں کہوں گا. اللہ اکبر، وہ سمیع العلیم، اور وہ سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے، وہ سن رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ تمہیں کہا جا رہا ہے، اور جانتا ہے ہر چیز کو جو تم پہ گزر رہی ہے. انسان کو کتنی تسلی دیتی ہے جو انسان ایسی امتحانوں سے گزر رہا ہوتا ہے، کہ وہ تو سن رہا ہے نا، وہ تو جانتا ہے نا، تو اس کے پاس جانا ہے، وہ بس مجھ سے راضی ہو گیا نا، تو بس پھر سارا جہان بھی ناراض ہو تو کیا ہے، کیا غم ہے جو ساری خدائی بھی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے نا، ساری دنیا میں مجھے میری مخالف ہو جائے، مجھے کیا. تو پھر یہ وقتی آنے والی یہ تھوڑی سی زندگی کی مشکلات بہت تھوڑی لگنے لگتی ہیں. ان اجل اللہ لآت، اللہ کا مقررہ وقت یعنی قیامت، یعنی اس سے ملاقات. قیامت تو جب آئے گی سو آئے گی، جو ہماری موت بھی ہے وہ بھی دور نہیں ہے، ملاقات ہو جائے گی، زیادہ دن بچے نہیں ہیں. اور جو ہم نے پہلے پڑھا کہ جو بھی تمہارے پاس ہے وہ سب بھی ختم ہو جانے والا ہے. وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو کوئی بھی جدوجہد کرتا ہے نا، ایفرٹ کرتا ہے، محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے اللہ کی اطاعت میں، اگر آپ بڑی سٹرگل بھی کر رہے ہیں نا، کبھی یہ نہ سوچنا کہ اللہ کے اوپر کوئی احسان ہو گیا کہ میں دیکھو کتنا کر رہی ہوں، اب میرے تو بس سارے کام ایسے ایسے چٹکیوں میں ہو جانے چاہیے، اور دیکھو میں نے کتنا کر کے دکھایا. بعض دفعہ نا انسان بڑے بڑے کام تو کر لیتا ہے، لیکن کچھ ایسی بات کر دیتا ہے کہ وہ سب ضائع ہو جاتا ہے، احسان جتا دیتا ہے اللہ کے اوپر، یا اپنی کام کو اتنا بڑا ظاہر کر کے دکھاتا ہے کہ جیسے بس جیسے میں نے تو مارکا مار لیا، میں نے تو میدان مار لیا، میں نے تو کیا بڑا کارنامہ کر دیا، تو بس اب تو بہت ہی بڑا اللہ کے اوپر میں نے ایک یعنی پورا حق ادا کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی سٹرگل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، طاقت لگاتا ہے اللہ سے ملاقات کی تیاری میں، جو بھی کوئی کچھ کر رہا ہے نا، انما یجاہد لنفسہ، تو اپنے لیے ہی کر رہا ہے، اللہ کو کوئی وہ فائدہ نہیں دے رہا، اللہ کی خاطر میں یہ کر رہی ہوں تو اللہ کو کوئی فائدہ دے رہے ہیں؟ نہیں جی، میں اللہ کے لیے بس اس کے راستے میں کر رہے ہیں، تو اللہ پہ کوئی احسان ہے؟ اپنے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ اس کا اجر کس کو ملے گا؟ جنت میں کون جا کے مزے کرے گا؟ آپ ہی کریں گے نا، پھر اللہ پہ کیا احسان ہو گیا؟ پھر اللہ تعالیٰ کو کیا، اس کی کوئی بادشاہت تو نہیں بڑھ جاتی کہ ہم بڑا دیکھو ہم کتنی محنتیں کرنے لگے ہیں نا. یہ انسان کو سمجھنا چاہیے کہ جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اور اس سے اچھی طرح ملنا چاہتا ہے، اس کو تو محنت کرنی ہی کرنی ہے. دیکھ، ظاہری بات ہے، آپ کسی سے بھی ملاقات کرنے کے لیے جائیں، جتنا بڑا بندہ ہوتا ہے نا اتنی زیادہ آپ تیاری کرتے ہیں. مثلا عام لوگوں سے ہم ملاقات کرتے ہیں تو ہم ایک گھر والوں سے ہی ملاقات ہے تو عام سے کپڑوں میں کر لیتے ہیں، کوئی مہمان آنے لگتا ہے تو ہم اسپیشلی ذرا تھوڑا اہتمام کر لیتے ہیں، کوئی اس سے بھی بڑا کوئی وی آئی پی مہمان ہے اس نے آنا ہے تو اور زیادہ تیاری کرتے ہیں نا، گھر بھی اس طرح سے صاف کرتے ہیں، اسی طرح ڈشیں بھی اس طرح بناتے ہیں، پھر اپنے آپ کی بھی اس طرح تیاری کرتے ہیں. اور اگر کہیں ہمیں پتہ چل جائے کہ ہماری ملاقات کسی صدر، وزیر اعظم یا ان کے ساتھ ہونی ہے، ان کے ساتھ ملاقات کی پھر تیاری سوچیں کہ ہم کیا کریں گے. الٹے سیدھے ہو کے بھی کریں گے, مطلب اپنی جتنی استطاعت ہے اس سے بھی بڑھ کے کریں گے, اپنی جتنی ہمت ہے اس سے بھی زیادہ لگا دیں گے کہ جی ہماری ملاقات فلاں کے ساتھ ہے. رات کو نیند تک نہیں پھر آتی, جی فلاں کے ساتھ ہماری اتنی بڑی, او ہو کیا بات ہو گئی. تو جس نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے کیا اس کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑے, کوئی کام نہیں کرنا پڑے؟ جس کو یہ پتا ہے کہ میں نے اللہ سے ایک دن ملنا ہے, میری اپوائنٹمنٹ ہے. بات یہ یہاں والوں کے ساتھ تو جب ملاقات ہوتی تو ایک اپوائنٹمنٹ کا وقت مقرر ہوتا ہے, ہمیں پتا ہوتا ہے کس دن ہم نے جانا ہے اور ملاقات کرنی ہے, انہوں نے یہ ٹائم دیا. لیکن یہاں یہ نہیں پتا کہ کیا ہماری اپوائنٹمنٹ کا ٹائم ہے, کسی دن بھی آ سکتا ہے فرشتہ لینے کے لیے, چلو تمہاری ملاقات کا ٹائم ہو گیا. کیا اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا اس کے لیے مشقت کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں؟ کیا تکلیف اٹھا اٹھا کے بھی چل رہے ہیں؟ جہاد ہے یہ کہ کسی مقصد کے حصول کے لیے پوری طاقت لگا دینا. مقصد کیا ہے؟ اللہ سے ملنا ہے ایک دن. جو اس کے لیے محنت کر رہا ہے اس کا مطلب محنت کرنی چاہیے, کرنی پڑے گی. اتنی اہم ملاقات ہے, اس سے زیادہ تو بڑی ملاقات ہی کوئی نہیں, اس سے زیادہ تو وی آئی پی کوئی ہے ہی نہیں. اور وہ بھی کیا دن ہوگا جب اللہ سے ملاقات ہوگی, رب کائنات سے, اور آپ سوچتے ہیں اس کے لیے کوئی تیاری نہیں چاہیے. کیا وہ نہیں دیکھے گا اس دن کیا لے کر آئے ہو میرے لیے, مجھے دکھانے کے لیے کیا ہے تمہارے پاس؟ وہ شکلوں کو نہیں دیکھے گا, شکل تو اسی نے ہمیں دی ہوئی ہے, وہ دیکھے گا عمل کیا لے کر آئے ہو, جس کے لیے میں نے تمہیں بھیجا تھا کیا کر کے آئے ہو. وہ پوچھے گا کیا لائے ہو. وہ نہیں ہے حدیث, آپ وہ بہت دفعہ سنائی بھی ہوئی ہے کہ وہ ایک عالم سے پوچھے گا تم نے کیا کیا میرے لیے, وہ ایک شہید سے پوچھے گا تم نے کیا کیا میرے لیے, وہ کہے گا میں نے اپنی جان لگا دی. وہ جو ریاکاری کے اوپر حدیث ہے بہت دفعہ سنائی ہوئی آپ کو, وہ ایک غنی سے پوچھے گا مالدار سے تو نے میرے لیے کیا کیا, تو اللہ تعالیٰ کوسچنز کرے گا کیا کیا تم نے میرے لیے, مجھ سے اور آپ سے بھی کرے گا کیا کیا میرے لیے, کیا کر کے لائے ہو. کیونکہ اسی کی بیس کے اوپر آگے جو ہمارے ساتھ معاملہ نا, جو ہماری آگے کی زندگی وہ اسی کے اوپر بیس کرتی ہے. تو جو بھی جد و جہد کرے گا, اللہ کو راضی کرنے کی کوششیں کرے گا, اس دین پہ چلنے کے لیے تکلیفیں اٹھائے گا, وہ یاد رکھے کہ وہ اپنا ہی بھلا کر رہا ہے, وہ اپنے لیے ہی محنت کر رہا ہے. اللہ پوچھے گا تو صحیح میرے لیے کیا لائے, مگر ایسا نہیں کہ اس کو اسے کوئی فائدہ ملنا. میری نماز سے اللہ کو کیا فائدہ, مجھے خود بتائیں. سوچیں وہ رب کائنات ہے, اتنا سا ذرہ ایک اٹھ رہا ہے, جھک رہا ہے, بیٹھ رہا ہے, اٹھ رہا ہے, اس میں بھی 10,000 خیالات. اگر وہ بہت بیسٹ ہم ایکسلنس کے لیول کی بھی نماز پڑھے تب بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ ہمارا ہی فائدہ ہے کیونکہ ہم ہی اجر کما رہے ہیں. ان اللہ لغنی عن العالمین, تم نے اللہ کو سمجھا کیا ہے؟ وہ تو بے نیاز ہے تمام جہانوں سے, اس کو ضرورت نہیں کسی کی بھی, وہ غنی ہے. نہ تمہاری اطاعتوں کی ضرورت ہے, پورے وہ ہم نے حدیث قدسی پہلے دیکھی بھی کہ پوری یعنی سب لوگ آدم علیہ السلام سے لے کے آخری تک, جن و انس, ہر ایک بچہ بوڑھا جوان مرد عورت, سب کے سب ایک متقی انسان کی طرح, سب سے متقی انسان کے دل کی طرح ہو جائیں, تب بھی اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہو جاتا. تو جب یہ چھوٹی چھوٹی ایفرٹس کر کے ہم سوچتے ہیں ہم بڑی کلاسیں لے رہے ہیں, ہم تو بڑی کر رہے ہیں, ہم 3 گھنٹے بیٹھتے ہیں, اب ہمارا اللہ پہ احسان ہو گیا یا ہمارا کسی انسان پہ احسان ہو گیا؟ جی ہم آپ کی کلاس لیتے ہیں تو جی آپ کے اوپر احسان ہو گیا, جی ہم سبق سنا رہے ہیں تو جی ہمارا گروپ انچارج پہ احسان ہو گیا, کسی پہ نہیں احسان کر رہے, اپنے اوپر بھلائی کر رہے ہیں, اپنے ساتھ بھلا کر رہے ہیں. اور اللہ کو تو بالکل ہی نہیں کسی سے بھی کچھ چاہیے. تو وہ لوگ, والذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائیں, وعملوا الصالحات, جو نیک عمل کریں گے, تو کیا پھر ہوگا؟ اللہ کو کوئی فرق پڑے گا اس سے؟ نہیں, ان کو ہی فرق پڑے گا. ان کے لیے کیا ہوگا پھر؟ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ, جو ایمان لے کر آئے اور ساتھ شرط کیا, عمل صالح کی, نیک کام کریں. اور نیک کاموں میں صرف یہ نہیں ہے کہ ہاں ہم صدقہ کر رہے ہیں, ہم نماز پڑھ رہے ہیں, ہم تہجد پڑھ رہے ہیں,
برائی کو چھوڑ دینا بھی نیکی ہے. برائیوں سے نفرت کرنا اور ان کو اپنی زندگی سے نکالنا یہ بھی نیکی ہے. تو جو بھی ایمان لاتا ہے, نیک عمل کرتا ہے, اور اس کی نیکیاں جو ہیں وہ ریاکاری سے پاک ہوتی ہیں, بدنیتی سے پاک ہوتی ہیں, شہرت کی چاہت سے پاک ہوتی ہیں, دنیا کے کسی مفاد کے لیے نہیں کی ہوتی, اوپر اوپر کی نیکیاں نہیں ہوتی, واقعی خالصتاً اللہ کی خاطر ہوتی ہیں. ایسے نہیں ہوتی کہ ریپنگ تو بڑی خوبصورت ہے, نیکی نظر آ رہی ہے, اندر گلا سڑا عمل پڑا ہوا, ایسے نہیں ہوتی. بلکہ وہ اس نے اللہ کے لیے کیا ہے, وہ کہ میری ملاقات اللہ سے ہونی ہے, یہ گفٹ میں لے کے جا رہا ہوں, سب سے پیارا یہ ہونا چاہیے گفٹ. اس کے صالح عمل ہوتے ہیں تو اس کے لیے پھر کیا ہے, اللہ کی بادشاہت میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, مگر اس کے اپنے لیے ہے خوشخبری کہ اس کی اللہ تعالیٰ دور کر دے گا برائیوں کو, وہ اپنا نامہ اعمال کھولے گا, اس میں دیکھے گا ہائے گناہ لکھے میں, پھر نیچے تک دیکھے گا ہائے اور گناہ لکھے میں, تو وہ دیکھے گا پھر کہ جو اوپر کے گناہ تھے وہ سارے نیکیوں میں بدل گئے, اور پھر نیچے کی طرف دیکھے گا جو نیچے کے گناہ تھے اعمال نامے میں لکھے وہ بھی نیکیوں میں بدل گئے. ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکیاں کرتے جاؤ وہ تمہاری برائیوں کو مٹا دیں گی, اللہ دور کر دے گا ان سے ان کی برائیوں کو. جو ان سے قصور ہو جائیں گے وہ اصال عمل کی کوشش کرتے ہیں, وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں, وہ مشقت کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی انسان ہے نا, کوئی نہ کوئی تو گناہ ہو جائیں گے, کوئی برائی ہو جائے گی, تو ان کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ برائیوں کو دور کر دے گا. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے, جب ہم سے کوئی گناہ ہو جائے یا ہم سے کوئی غلطی کوئی ایسی ہو جائے تو ہم نیکی کر کے اپنی اس گناہ کو مٹانے کی کوشش کریں, کیونکہ انسان ہے, ہم پوری کوشش بھی کریں تو تب بھی ہم پاک صاف نہیں ہو سکتے گناہوں سے, غلطیاں بھی ہوتی جاتی ہیں, نیکیاں بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن غلطیاں بھی ساتھ ساتھ ہوتی جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے, وہ انسان کی پھر گناہوں کو بھی دور کر دیتا ہے. جو اللہ کی خاطر جہاد کرتا ہے نا, قربانی دے رہا ہے اپنے وقت کی, اپنی خواہشات کی, اپنے آپ کو لگا رہا ہے, اپنے آپ کو کھپا رہا ہے اللہ کے لیے, گھلا رہا ہے اللہ کے لیے, تو جو جہاد کرے گا اس کے راستے میں, اور یہ لڑنے والا جہاد نہیں, یہ سٹرگل ہے اللہ کے راستے میں, اس کی اطاعت کرنے کے لیے جو سٹرگل ہے, جو بھی رکاوٹیں اس راستے میں آتی ہیں ان کی پرواہ کیے بغیر اس راستے پہ چلتا جاتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ وعدہ فرما لیا کہ اس کی برائیوں کو دور کر دے گا. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی بہترین جزا ان کو دے گا, بہترین احسن جزا دے گا. ہم تو دیکھیں کوئی ایک برائی کر دے تو ہم 100 سال اس کو تانے دینا نہیں چھوڑتے, اور فلاں نے یاد ہے تم نے اس وقت میں ایسا کیا تھا, یاد ہے تم نے فلاں نے, اس کو وہ معافی بھی مانگ لے گا تو ہم چھوڑتے نہیں ہیں اس کا پیچھا, لیکن اللہ ایسا نہیں کرتا, وہ انسان کی برائی کو بھی دور کر دیتا ہے, اور جو اس کا اچھا عمل ہے نا اس کی اس کو جزا بھی دیتا ہے, وہ برے عمل کو لالا کے اس کے سامنے نہیں ہائی لائٹ کرتا, وہ برے کو چھوڑ دیتا ہے اور اچھے کی جزا دیتا ہے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ کس لمٹ تک احسان کرنا ہے, کس لمٹ تک ان کی بات کو یعنی اطاعت کرنی ہے, اس کا بتایا ہے کیا رول ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ, اور وصیت کی ہم نے انسان کو, وصیت کا مطلب کیا ہوتا ہے, تاکید کی ہے. جیسے آپ ایک چیز میں آپ کو کہوں گے جی آپ وہاں جانا, ایک میں آپ کو تاکید کروں کہ بھئی آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے وہاں جانا ہے, میں آپ کو بار بار ریمائنڈ کروں, یہ میری تاکید ہے آپ کو, تو اس کا مطلب کیا ہوگا, یعنی بہت ہی کسی کو یعنی ایک ایمفسائز کر کے کوئی چیز کہنا. بھی والدی ہی, جب بھی آ جاتا ہے تاکید کے بعد تو اس کا مطلب ہے عہد لینا, عہد لے لیا اللہ تعالیٰ نے انسان سے کس چیز کے بارے میں, کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن کرو, احسان نہیں فرمایا حسن,
یہ بھی نہیں فرمایا کہ اچھا کرو کوئی اور. گڈ جو ہوتا ہے نا وہ ایک لیول ہے, اچھا ایک لیول, حسن جو ہے وہ بہت اوپر کا لیول ہے. یعنی ایسا معاملہ ہو جو سراپا حسن ہو, یعنی جس کو کوئی بھی دیکھے تو کہے حسن ہے یہ, بیوٹیفل, سراسر بھلائی والا, سراسر اچھا, ٹھیک ہے. اور وہ اچھا کریں یا نہ کریں اس کے اوپر نہیں ڈیپینڈ کرتا, ان کے ساتھ اچھا ہی معاملہ کرنا ہے. یہ دیکھیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ والدین کے ساتھ سلوک کرتے ہوئے کوئی انسان یہ نہیں دیکھے گا کہ اچھا یہ تو میرے ساتھ ایسے کرتے تھے, انہوں نے ہمیں سیر نہیں کرائی, میں کیوں ان کو سیر کراؤں, اب ہم کیوں ان کے ساتھ یہ کریں معاملہ. یہ ہمیں پوچھتے نہیں تھے بچپن میں, انہوں نے ہمارے ساتھ یہ زیادتیاں کی جی, یہ کیا. بہت لوگوں نے بڑے دلوں کے اندر وہ رکھے ہوتے ہیں باتیں, اپنے بچوں کو بھی پھر بتاتے ہیں, تمہیں پتا ہے تمہاری نانی تو مجھے ایسے کرتی تھی, وہ جب بچپن میں مجھے اس طرح مارتی تھی, ہمارے پر تو اس طرح سختیاں انہوں نے کی ہوئی ہیں. ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے, یہ آپ بچوں کو پوائزن کر رہے ہیں. دیکھیں وہ انسان بڑا ہی ناکام ہے جو والدین کی عزت کرنا نہیں جانتا. پڑھ لکھ کے بھی انسان پی ایچ ڈی ہو جاتا ہے اور والدین سے کہتا ہے آپ کو کیا پتا, آپ کو تو کچھ پتا ہی نہیں, کیونکہ میں تو بہت بن گئی ہوں. اور بعض دفعہ قرآن پڑھ کے لوگ کہنا شروع ہوتے ہیں آپ کو کیا پتا, میں نے تو قرآن پڑھا, میں تو کلاسیں لیتی ہوں. تو یہ جب یہاں پہ کہا گیا حسنا, حسن, اپنی باتوں میں بھی حسن لے کر آئیں. یاد رکھیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کے ساتھ اچھا کرے جب وہ گرو اپ ہو, تو یہ ان کو یہ سمجھانے سے بیٹا بچوں کو ادب کرنا چاہیے, دیکھو ہمارا اسلام بھی یہ کہتا ہے, دیکھو قرآن کے اندر کتنی دفعہ والدین کے حقوق کی بات آئی. یہ کہنے سے بات نہیں بنے گی, وہ سن کے نہیں سیکھتے, وہ دیکھ کے سیکھ رہے ہیں. اور آج آپ والدین کے سامنے بدتمیزی کرتے ہیں, یاد رکھیں وہ ضرور بدتمیزی کریں گے. اور اگر آج آپ والدین کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں تو یہ وہ کمیٹی ہے جو نکلنی ہی نکلنی ہے, یہ کمیٹی نکل کے رہے گی, وہ بھی آپ کے ساتھ اچھا ہی کریں گے. تو والدین کے ساتھ حسن سلوک, اللہ تعالی نے اپنے بعد جو سب سے بڑا حق رکھا ہے وہ والدین کا رکھا ہے, اور خاص طور پہ جب والدین ادھیڑ عمر کو پہنچ جائے تو فرمایا کہ ان کے ساتھ اف تک نہ کرو, اتنا سا بھی کلمہ ان کو نہ کہو. یعنی اب تم ان کی خاموشی سے ہی اندازہ لگاؤ ان کے کیا چاہیے, ان کو کیا ان کی کوئی تکلیف ہے یا ان کو کوئی ایسی ضرورت ہے یا کیا, بچوں کی طرح یعنی اب ان سے ڈیل کرو. جو بچے ہوتے نا ان کو اظہار نہیں کرنا آتا, ان کو بس رونا ہی آتا ہے. تو بعض دفعہ جو والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کو رونا بھی نہیں آتا, ان کو سمجھ ہی نہیں آتی ہم نے اپنے آپ کو ایکسپریس کیسے کرنا. تو انسان کو تب سمجھنا ہے, خود سمجھنا ہے کہ میں نے یہ کیا چاہتے ہیں, ان کی کیا چاہت ہے, ان کی کیا ضرورت ہے. کبھی وہ بالکل چپ چاپ بیٹھے ہوتے ہیں وہی ان کی رضامندی ہوتی ہے, کبھی چپ چاپ بیٹھے ہوتے ہیں شرم کی وجہ سے نہیں ایکسپریس کر سکتے, کبھی حسرتیں پالے ہوتے ہیں, کبھی ڈر کے مارے کچھ نہیں بولتے, اولاد سے ان کو ڈر لگتا ہے. تو اولاد اگر روٹین میں ہی چلتی رہے گی تو پھر تو ان کا دل ٹوٹتا رہے گا ہر جگہ, اس لیے عام روٹین سے ہٹ کے پھر ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہے, ان کی خاموشی سے سمجھنا ہے کہ یہ کیا چاہتے ہیں آپ. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک ہو گیا وہ جس نے اپنے والدین کو, وہ برباد ہو گیا جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہیں کمائی. اور یہ بڑھاپا جو ہے نا یہ ہمارے سے بس ایک صفحہ آگے ہی رہ گیا, ایک صفحہ ہے بس پلٹنا اور ہم اپنے والدین کی جگہ پہ ہوں گے اور ہماری اولاد ہماری جگہ پہ کھڑی ہوگی, کیونکہ یہ وقت بڑی جلدی گزر جاتا ہے. نہ ہم ہمیشہ اسی طرح جوان رہیں گے کہ ہم اکڑتے پھرتے رہیں اور والدین کے آگے باتیں کرتے رہیں, نہ ہمارے بچے اسی طرح چھوٹے رہیں گے, ایک دن وہ بھی ہمارے آگے ایسے ہی کھڑے ہو جائیں گے جیسے آج ہم کھڑے ہو جاتے والدین کے آگے. تو یہاں پہ بتایا گیا حسن کا معاملہ, اور سب سے زیادہ حسن سلوک کس کے ساتھ کرنے کا حکم ہے پوری دنیا میں,
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ میرے ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ میرے سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں, پھر انہوں نے پوچھا اس کے بعد تمہاری ماں, انہوں نے پوچھا اس کے بعد تمہاری ماں, پھر پوچھا اس کے بعد, پھر فرمایا تمہارا ابا. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے یہ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج زیادہ ہم پولائٹ اور نائس باہر والوں کے ساتھ ہیں یا والدین کے ساتھ؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو والدین کے ساتھ یہ سوچ کے کہ یہ حدیث ہے کہ سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا, میرے اچھے اخلاق کی حقدار میری ماں ہے, ہم ان سے بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ ہماری جو کمیاں کوتاہیاں ہم نے کی ہیں اللہ تعالیٰ اس کے پر ہماری پکڑ نہ فرمائے. ایک دفعہ حضرت اسماء بنت ابی بکر وہ بیان کرتے ہیں کہ میری ماں میرے پاس آئیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اس وقت مشرکہ تھی, تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری ماں اسلام سے اعراض کرنے والی ہے, کیا میں ان سے ملوں؟ آپ نے فرمایا تم ان سے ملو. بخاری اور مسلم کی روایت, تم ان سے ملو. اب یہ تو مشرکہ ماں کے بارے میں کہا جا رہا ہے, اور ہمارے ہاں اگر یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کسی بدعت میں مبتلا ہیں یا وہ عقیدہ نہیں رکھتے یا وہ دین پہ نہیں چل رہے اس طرح سے جیسے کہ ہم چل رہے ہیں یا ہم جیسے کوشش کرتے ہیں, تو ہم ان سے بالکل ہی اتنا اعراض کرنے لگتے ہیں, ان کو ڈی گریڈ کرنے لگتے ہیں, ان کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں. اللہ اکبر. اور ماں باپ کے بارے میں کچھ تھوڑی سی نصیحتیں جو مفسرین نے لکھی ہیں کہ کیا کرنا چاہیے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے, تو یہ کہ ہمیشہ ان کو عزت دیں, اہمیت دیں, ترجیح دیں, ان کی باتوں کو توجہ سے سنیں, ان کی رائے کو اہمیت دیں اور ان کے ساتھ بات کریں, اور ان سے بات کرتے ہوئے اچھے الفاظ کا چناؤ کریں, کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے وہ ہرٹ ہوں, چاہے وہ کوئی غلط ہی بات کر رہے ہیں لیکن ایسی ہرٹ فل باتیں نہ کریں. آپ کو کیا آپ ایسے کہتے ہیں, آپ یہ کہتے ہیں, نہیں وہ نہیں کہہ سکتے. ان کو بری خبریں بتانے سے پرہیز کریں, یہ نہیں کہ جو سب سے بری اپنے گھر کی بات ہے وہ لے کے اب ان کو ضرور ہی بتانی ہے, ان کو دکھی کر رہے ہیں, باقی سارا ٹائم آپ کھیل کود کرتے رہتے ہیں, جب ان سے بات کرتے ہیں تو رونی صورت بنا لیتے ہیں, ہائے آج یہ ہو گیا, میرے شوہر نے مجھے یہ کہہ دیا, بچوں نے مجھے ایسے کر دیا, میں تو اتنی تھک گئی, میں نے تو اتنی محنت کی, میں نے تو آئے میں نے تو کبھی تنکا دورہ نہیں کیا تھا گھر میں, اور یہاں پہ مجھے اتنا کام کرنا پڑتا ہے, کوئی مجھے پوچھتا نہیں ہے فلاں. وہ ان کو سارے رونے دھونے کر کے, ان کو دکھی کر کے, پھر اس کے بعد خود ہنسی خوشی, یہ نہیں کرنا چاہیے. بری باتیں بتانے سے ان کو پرہیز کریں, ان کا کیا قصور ہے کہ انہوں نے آپ کو پال پوس کے بڑا کر دیا, اب آپ جوان ہیں, اپنے مسئلے خود حل کریں, ان کو نہ ستائیں اور نہ دکھی کریں اپنے ہر وقت دکھ ان کے سامنے کھول کھول کے. ان سے اچھی باتیں شیئر کیا کریں, ان کے دوستوں کے بارے میں اچھی باتیں کریں, ان کی اچھی چیزوں کو یاد کرائیں ان کو. ان بوڑھوں کو یا بڑے ہو جاتے تو ان کو پرانی باتیں کرنے کا بڑا شوق ہوتا, تو اچھی اچھی یادیں ان کے سامنے رکھیں, تو ان کی ماضی کی جو تلخ باتیں ہیں نا ان کا ذکر نہ کریں کہ آپ تو ہمارے ساتھ ایسے کیا کرتے تھے, اس طرح سے الزام نہ دیں, آپ نے تو غلط جگہ ہی میری شادی کر دی, نہ دیکھا نہ کچھ ہے, یہ نہ ان کو جتائیں. اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اب آپ اپنے فون کو اپنے سے دور رکھیں, یہ بھی ایک بدتمیزی ہوتی ہے. ان کی جو رائے ہے یا جو سوچ ہے اس سے آپ کو اختلاف بھی ہے تو تب بھی آسان طریقے کے ساتھ بات رکھیں, بدتمیزی پہ نہ اتر آئیں, ان کی باتوں کو کاٹ کاٹ کے باتیں نہ کریں, اور ان کے سامنے اپنی آواز کو اونچا نہ ہونے دیں, ان کے ساتھ چلتے ہوئے ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں. جب کھانا شروع کریں تو یہ نہیں کہ خود پہلے ڈال رہے ہیں اور ماں باپ دیکھ رہے ہیں ابھی, نہیں پہلے ان کو کہیں کہ وہ ڈالیں, اور ان کے سامنے خود کو نمایاں مت کریں کہ میں بڑی چیز ہوں, میں پتہ نہیں پڑھ گئی ہوں تو میں کیا بن گئی ہوں, میں بڑی عالم بن گئی ہوں, میں بڑی فاضل بن گئی ہوں, میں نے اتنی ڈگریاں لے لی ہیں, میں بڑی اچھی ہو گئی ہوں, یار آپ لوگ کیا ہیں. خود کو ان کے سامنے بہت بڑی قابلیت کی چیزیں نہ سمجھیں,
اور وہ اگر لوگوں کے سامنے اگر آپ کی شکایت بھی کریں تو خاموش رہیں, ان کی باتوں کو ریجیکٹ کر کے ان کو نہ ڈانٹیں اور بد اخلاقی مت برتیں ان کے سامنے, اور ان کی موجودگی میں خود کو ایسے نہ ظاہر کریں کہ میں تو بس بہت تھکی ٹوٹی ہوئی ہوں, میں ایسے ہوں. ان کی ملاقات کو جاتے رہیں, کبھی اس طرح سے پروگرام بنائیں کہ ان کی زیارت کے لیے سفر کریں تاکہ ان کا دل خوش ہو جائے. شاپنگ کے لیے نہیں کہ میں وہاں پہ جا رہی ہوں شاپنگ کروں گی, اور شاپنگ کرنی ہے تو اس کے لیے میں ٹکٹ خریدوں, ان کے ساتھ پاس ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے میرے پاس کہاں وقت ہے. نہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. مقصد کے ساتھ جائیں کہ میں نے ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا. اور ان کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ایک آدمی نے اپنی ماں کو اٹھا کے طواف کرایا تھا, اور اس نے کہا کہ میں نے ایسے طواف کرایا جیسے کوئی اونٹ ہوتا ہے, کہ اونٹ کی طرح میں ماں کے آگے بچ گیا تو ماں کو کندھوں پہ بٹھا کے طواف کرایا. تو ابن عمر سے کہنے لگا کہ کیا میں نے ان کا حق ادا کر دیا؟ تو فرمانے لگے ان کی ایک تکلیف جو ماں نے صحیح ہے تجھے پیدا کرنے میں, اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل محبوب ہے, فرمایا نماز کا اپنے اول وقت میں پڑھنا اور والدین کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرنا. اور کبیرہ گناہوں میں, کبیرہ گناہوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا تو فرمایا شرک اور والدین کی نافرمانی, اس کے بعد جھوٹ کا فرمایا تھا. تو یعنی اتنی بڑی چیز ہے ان کی نافرمانی, ان کو رلا دینا, ان کو اپنے کسی بات سے یا اپنے کسی عمل سے ہرٹ کر دینا. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم ماں باپ کی زندگی میں ان کی قدر نہیں کرتے, اس کے بعد ان کی قبروں پہ جا کے روتے پھرتے ہیں, اور ساری زندگی کبھی ان کے ساتھ بھلائی کی بات یا یہ نہیں کرتے. تو وقت گزر جاتا ہے, ان کو یہ نہ یاد کرایا کریں میرے لیے دعا کریں میرے لیے دعا کریں, ایسے کام کریں کہ وہ خود ہی آپ کو دعائیں دیں. اگر ابھی میں نے ایک ایڈ دیکھا پچھلے دنوں کہ وہ کہا جا رہا تھا کہ فیونرل ہوم کا ایڈ تھا, اس میں کہا جا رہا تھا کہ دیکھیں آپ کے ماں باپ نے, ایک آدمی کہہ رہا تھا آپ کے ماں باپ نے آپ کے لیے کتنا کچھ کیا, تو اب کیا آپ یہ نہیں کر سکتے, مطلب اس طرح سے کچھ تھا کہ آپ اپنے ماں باپ کو رخصت کریں بڑے اچھے طریقے سے. یہ الفاظ بھی اس قدر تکلیف دے تھے نا سننے, یعنی فیونرل کی اس پہ تھا کہ بھئی اب مسلم طریقے سے آپ, یہ فیونرل ہوم ہے تو آپ ماں باپ کے لیے ایسے الفاظ کوئی بولے, کیسی باتیں ہیں ہماری. دیکھو یہ تو الفاظ بولنے سے پہلے بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ سے کبھی جدا ہو جائیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے اتنا کیا تو ہمیں ابھی اب چاہیے کہ جب ہم ان کو رخصت کریں تو پھولوں کی طرح رخصت کریں, تو یہ فیونرل ہوم فلاں فلاں فلاں, یہ زیب نہیں دیتا ہمیں. ہم اپنے ماں باپ کے لیے ایسی بات سوچیں یا کہیں بھی پھر منہ سے نکال کے, تو انڈرسٹوڈ بات ہے ہر ایک نے چلے جانا ہے, تو کسی نے بھی نہیں یہاں پہ بیٹھے رہنا. لیکن ایک کس جذبے کے ساتھ انسان یہ بول سکتا ہے, اور جیسے کہ انتظار میں ہے کہ ہاں اب یہ جائیں, اب انہوں نے ہی رخصت ہونا ہے, ہم تو بیٹھے ہیں بھائی, اب جانے کی تو ان کی ہی باری ہے نا, تو یہ جانا ہے تو ہم بڑی اچھی طرح ان کو رخصت کریں گے, فکر نہ کریں. دیکھیں یہ یہاں کی چیزیں. ایک وقت وہ بھی تھا, پرانے لوگ اپنے ماں باپ کو بوڑھے کا لفظ ماں باپ بھی استعمال کرتے تھے, تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں اچھا نہیں لگتا آپ یہ نہ کہا کریں کہ آپ بوڑھے ہو گئے, ہم سے نہیں یہ سنا جاتا. اور یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں جو وہ انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا اچھا کیا, اب ہم بھی ان کو اچھی طرح رخصت کریں. اللہ اکبر. تو بعض دفعہ ہمارا والدین کے ساتھ, خاص طور پہ باپ کے ساتھ, ایک کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے. تو اب ہم جب بڑے ہو گئے ہیں, ظاہر ہے پہلے چھوٹے ہوتے تھے ایک گیپ ہوتا ہے, لیکن جب بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ زیادہ فرینڈلی ہو سکتے ہیں, ان کے انٹرسٹ کی باتیں کر سکتے ہیں. دیکھیے اس سے پہلے کہ بعد میں پچھتاوے ہو نا, آج اپنی کیئر ان کو فیل کرائیں اور ان کے اوپر اسپینڈ کریں. اولاد کو تو سارے ہی کھلاتے ہیں, مگر وہ بیٹی اور بیٹا خوش قسمت ہے کہ جو اپنے ماں باپ پہ اسپینڈ کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہنا چاہیے انہوں نے کیا کرنا ہے, اور بڑھاپے میں ان کو کیا ضرورتیں, اس عمر میں انہوں نے کدھر خرچ کرنا ہے. نہ خرچ کریں, اجاڑ دیں, کچھ بھی کریں, پھینکیں, مگر آپ دیں, آپ کا کام دینا ہے.
اب جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں وہ کیا کریں, وہ ان کی نشانیوں کی قدر کریں. ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ ان کی باقی اولاد, آپ کے بہن بھائی اور جو خون کے رشتے ہیں باقی, جن جو ان کو محبوب تھے ان کی قدر کریں, ان کے ساتھ اچھا کریں. اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا کریں گے تو یہ والدین کے ساتھ بھلائی کرنا ہے. خون کے رشتوں کے ساتھ جڑے رہیں, جو دوست تھے ان کے یا جو چیزیں جو کام ان کو اچھے لگتے تھے ان کو کنٹینیو رکھنے کی کوشش کریں. اسی سے سمجھ لیں کہ آپ ان کی روح کو خوش کر سکتے ہیں. اور یاد رکھیے گا, آپ با ادب اولاد ہیں اگر تو آپ کو با ادب اولاد ملے گی. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ والدین سے گستاخی کریں اور آپ کی اولاد آپ کا ادب کرنے لگے. چاہے آپ ان کو کتنے لیکچر سنا دیں, کتنی ورک شاپس میں لے جائیں, کتنی کچھ کر دیں, یہ نہیں ہونے لگا. واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ, وہ آ کے رہے گا. اسی طرح ہم یہ بھی سوچ لیں کہ اگر ہمارے شوہر کے والدین ہیں جو ان کے ساتھ سلوک ہمارے شوہر کریں گے یا ہم ان کو اکسائیں گے کچھ کرنے پہ کہ وہ الٹا سیدھا کچھ کریں, وہ بھی کمز اراؤنڈ, وہ بھی آ جائے گا سامنے. یہ کسی کا واقعہ میں نے سنا کہ وہ آج کے دور کی بات ہے ہمارے ملک کی, کہ انہوں نے اپنی ماں کو اولڈ ہوم میں داخل کرا دیا اور ماں کو کھانسی بہت آتی تھی, تو بہو بہت تنگ تھی کھانسی سے, تو اس نے کہا کہ بھئی ان کو تو فارغ کرو نا, ان کو اولڈ ہوم میں لے کے جاؤ. وہ اکلوتا ہی بیٹا تھا, جب ماں ڈیتھ بیڈ پہ تھی تو انہوں نے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کی ماں بہت شدید اس وقت یعنی بیمار ہیں اور ان کا آخری وقت ہے, آپ فوراً پہنچے. تو وہ صاحب دوڑتے ہوئے گئے, ماں نے اس وقت بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا میری ایک نصیحت ہے کہ اس اولڈ ہوم میں پنکھے لگوا دینا. اس نے کہا آپ کا یہ ٹائم چل رہا ہے اور آپ کو ان کی فکر پڑی ہوئی ہے کہ ان کے لیے پنکھے لگوا دیں, یہاں پہ گرمی بہت ہے تو آپ ان کی فکر کر رہی ہیں اولڈ ہوم والوں کی. نے کہا نہیں, مجھے یہ ہے کہ کل کو تم نے بھی یہاں آنا ہے تو پنکھے لگوا دینا. اس لیے انسان جو کرتا ہے نا وہ ضرور اس کے سامنے آتا ہے, اس سے بچ نہیں سکتا. دنیا بھی مکافات عمل بن جاتی ہے, اور یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس نے ماں باپ کو ستایا اس دنیا میں. یاد رکھیے گا کہ یہ وہ گناہ ہے کہ انسان کی جان نہیں نکلتی جب تک اس چیز کو دیکھ نہ لے دنیا میں, پا نہ لے اس کا انجام دنیا میں. آخرت میں تو جو اس کا سزا ہے سو ہے, دنیا میں بھی انسان پاتا ہے. تو ہم سب بہت زیادہ اس چیز میں اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں, کیونکہ یہ کہیں نہ کہیں ہم سے کمی رہ ہی جاتی ہے, کہیں کوتاہی ہوتی ہے, کہیں غصے کے اندر آ کے ہم کچھ بول دیتے ہیں. اور بہت ساری چیزیں ہم نے جو جب ہمیں نہیں سمجھ ہوتی, آج اب جب ہم والدین بنتے ہیں تو ہمیں شاید سمجھ آتی ہیں, وہ اس وقت نہیں تھی اور ہم نے بہت ساری کر دی ہوں گی. تو اس کے اوپر اللہ سے بھی معافی مانگے, والدین اگر حیات ہیں تو ان کے سامنے بھی ہم آئندہ کے لیے اپنے رویے کو بدلیں. اصل میں یہ آیت اس وقت بھی حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے نازل ہوئی تھی. سعد بن ابی وقاص جو تھے نا اپنی ماں کے بڑے فرما بردار تھے, بڑے لاڈلے تھے, ماں سے بڑا پیار تھا, ماں بھی ان کو بڑا پیار کرتی تھی. تو یہ اسلام لے آئے, اب ان کی ماں نے کہا کہ بھئی اگر تم اس دین سے نہیں پھرتے تو میں فاقہ کروں گی اور میں مر جاؤں گی, کچھ کھاؤں گی نہیں جب تک تم اس دین کو چھوڑ نہیں دیتے. اب وہ اتنے زیادہ دکھی ہوئے اس بات کے اوپر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اب میں کروں تو کروں گا, کیونکہ اسلام تو کہتا ہے والدین کے ساتھ احسان کرو. تو تب یہ آیت اتری, وَإِن جَاهَدَاكَ, اور اگر وہ دونوں جاہدا یعنی دو کی طرف اشارہ ہے, الف آ رہا ہے نا دال کے اوپر, یعنی وہ دونوں ماں باپ زور ڈالیں تجھ پہ, لی تشرک بھی تاکہ تو شریک کرے میرے ساتھ, ماں لیس لک بہ علم جس کا نہیں تیرے لیے اس کا کوئی علم, یعنی شرک کی تو کوئی دلیل ہی نہیں,
کسی کو اللہ کے برابر ٹھہرانے کا اگر حکم دیں اور پریشرائز کریں تمہیں کہ نہیں تم یہ کرو، مثلا ماں کہتی ہے کہ نہیں تم نے یہ، مثال کے طور پہ اللہ کا کوئی حکم ہے یہ چھوڑنا ہے، تم نے حجاب نہیں کرنا، تم نے مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم یہ زیادہ دین کی طرف نہ جاؤ یا قرآن وغیرہ پڑھو، نہیں یہ پتہ نہیں تمہیں کیا بنا دیں گے، یہ کیا فلا تو تے ہوں، تو ان کی اطاعت نہ کرنا، اس معاملے میں ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ شرک کی تو کوئی دلیل ہے ہی نہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی والدین اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی کا اگر کہیں، اور دیکھیں یہاں پہ جو لفظ کو آپ دیکھیں نا جاہدا کا، کہ وہ زور ڈال رہے ہیں، وہ محنت کر رہے ہیں، وہ جہد یہی ہے نا، مشقت، محنت، طاقت لگانا، وہ طاقت لگا رہے ہیں اس میں کہ تم شرک کرو۔ اب وہ ماں دھمکی دے رہی، اب ماں کہہ رہی ہے کہ میں کچھ کھاؤں گی نہیں جب تک تم شرک کی طرف نہیں آ جاتے واپس، اور تم یہ اسلام کو چھوڑ نہیں دیتے، اور میں مر جاؤں گی۔ اب دیکھیں ایک بیٹے کے لیے کتنی بڑی، ایک آج کی طرح کے بچے نہیں تھے نا وہ، وہ کتنے فرما بردار تھے اور کتنے محبت کرنے والے تھے ماں سے، تو اب ان کے لیے کتنی بڑی ایک یہ رسوائی کی بھی بات تھی اور تکلیف کی بات تھی کہ میری ماں میری وجہ سے مر جائے، تڑپ تڑپ کے مر جائے گی بھوک سے، تو وہ بہت پریشان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں، کسی کی اطاعت جو ہے نا آپ نے نہیں کرنی، چاہے وہ شوہر ہے، چاہے وہ ماں باپ ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہے، کسی کی نہیں مان سکتے جہاں پہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی، اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہو۔ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کیا دین جو کہتا ہے وہ ہے توحید کا پیغام، تو واضح طور پہ دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا گیا کہ اس پہ کمپرومائز کوئی نہیں ہے، اللہ کے برابر کسی کو نہیں ٹھہرانا۔ اب دیکھیں انہوں نے تو پھر یہ کیا کہ پھر وہ اپنی ماں کے پاس گئے، انہوں نے کہا اپنی ماں سے کہ اے ماں اگر تیری ایک کیا 100 جانیں بھی ہونا اور ایک کے بعد ایک جان تیری نکلتی چلی جائے تو بھی میں یہ دین نہیں چھوڑنے والا ہوں، اگر چاہو تو کھا لو اور چاہو تو بھوک ہڑتال جاری رکھو۔ اب ماں تو حیران ہو گئی کہ میرا بیٹا ایسے کہہ رہا، پھر اس نے کھانا پینا چھوڑ دی شروع کر دیا۔ تو اتنی طرح سے دیکھیں اس وقت کے مسلمانوں کو ایکسپلوئٹ کیا جاتا تھا، کیونکہ دیکھیں یہ جب اپنے پیارے جو ہوتے ہیں نا، جب ان کی طرف سے بے اعتنائی ہوتی ہے، جب یہ تیوریاں چڑھاتے ہیں، جب یہ منہ موڑ لیتے ہیں، جب یہ ناراضگی شو کرتے ہیں نا، انسان کے دل پہ بڑا بوجھل ہوتا ہے، خاص طور پہ ماں باپ، یا اسی طرح اور جو پیارے رشتے ہیں، مثلاً اولاد ہے، مثلاً ہسبینڈ ہے آپ کے، وہ جب اس طرح کرتے ہیں کہ آپ کے دین پہ چلنے کی وجہ سے وہ ناراض ہو رہے ہیں، یا ان کو اچھا نہیں لگ رہا، یا وہ آپ کو دھمکیاں دے رہے ہیں، تو وہ انسان کے پر بہت بھاری گزرتا ہے۔ وہ اگر اللہ کی نافرمانی کا حکم دینے لگے، اور انسان چاہتا ہے کہ میں اطاعت کروں، لیکن وہ حکم دے رہے ہیں کہ نہیں اگر تم یہ نافرمانی کا کام نہیں کرو گی تو میں نے تمہارے سے بات نہیں کرنی، تو انسان کے لیے بے حد مشکل ہو جاتا ہے۔ اور آج بھی ایسے والدین بھی ہیں جو اپنی اولاد کو اللہ کی نافرمانی کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ دیکھیں دونوں ایکسٹریمز ہیں، ایک طرف وہ بھی ایکسٹریم ہے کہ بچے والدین کو کچھ سمجھتے نہیں، ایک طرف وہ بھی ایکسٹریم ہے کہ بچے کہتے ہیں کہ اب ہم نے دین پڑھ لی ہے، اب اس قرآن میں تو اتنا لکھا ہوا ہے کہ والدین کی حکم ماننا ہے، یہ کرنا ہے، اب اگر ہم نہیں مانیں گے تو ہم گناہگار ہوں گے اللہ کے ہاں، اگر ماں کہہ رہی ہے تو مجھے ماننا ہی پڑے گا، اور ماں کی تو اطاعت ضروری ہے، تو وہ پھر ماننے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نہیں، وہاں پہ ماں کی نہیں ماننی، ماں اللہ سے اوپر نہیں ہے، سب سے بڑا حق انسان کے اوپر اس کے رب کا ہے، ماں کا تو نہیں ہے، ماں اللہ کے بعد ہے، اور ہر رشتہ اللہ کے بعد آتا ہے۔ ماں خود کو اگر خدا کے مقابلے میں کھڑی کر لیتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ماں کی ماننا شروع کر دیں، نہیں، یہاں پہ لمٹ لگا دی، نہ، یہ باؤنڈری ہے، اس کو کراس نہیں کرنا۔ والدین کی اطاعت تب ہوگی جب وہ اللہ کی اطاعت کے دائرے میں رہیں، جس وقت وہ کراس کرنے لگے اس لمٹ کو تب نہیں والدین کی اطاعت کرنی۔ فلا تطعہما، واضح کہہ دیا گیا، اسی طرح بعض والدین کہنے لگتے ہیں کہ تم ایسا کرو، بیٹے کو کہتے ہیں اپنی بیوی کو طلاق دے دو. دیکھو حضرت عمر نے بھی تو حکم دیا تھا اپنے بیٹے کو کہ طلاق دے دو، تو وہ پھر ان کے بیٹے نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا ہاں اگر وہ کہتے ہیں تو پھر دے دو. تو مجھے یہ بتائیں کہ آج کے والدین کون سے حضرت عمر کی طرح کے، جب اپنی گریوینسز کی وجہ سے، اپنے کسی بات کی وجہ سے وہ مطلب ان کو بہو کے ساتھ نہیں بنتی یا اور کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں بیٹے کو حکم دے کہ تم طلاق دے دو، یہ تو ظلم ہے. تو اس طرح سے اگر وہ کسی ظلم کرنے کا کہتے ہیں، اگر وہ کوئی ایسی چیز کا کہتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کی ہو رہی ہے، تو پھر نہیں ان کی ماننی. وہ کہتے رہیں بے شک، لیکن ان سے بدتمیزی بھی نہیں کرنی کہ آپ مجھے یہ کہتے ہیں اور یہ ہے اللہ کا حکم اور آپ مجھے کیا حکم دے رہی ہیں، اور ان کو دل دکھایا جائے. نہیں، پھر بھی احسان کا سلوک ان کے ساتھ کرنا ہے، بھلائی ان کے ساتھ کرنی ہے، مگر اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی. کیونکہ یہ پیارے رشتے نا بعض دفعہ اللہ کے راستے میں ہی رکاوٹ بن جاتے ہیں. انسان کنفیوز نہ ہو، پھر یہ ہے فیصلہ جو اللہ نے دے دیا. اب انہوں نے دیکھیں سعد بن ابی وقاص نے یہ نہیں کہا کہ اچھا میں نہیں ہوتا، میں مسلمان، آپ کچھ کھا تو لیں، اچھا میرے کہنے پہ کچھ کھا لیں، میں چھوڑ دوں گا اسلام، ٹھیک ہے میں آپ کو خوش کرنے کے لیے چھوڑ دوں گا، ایسے نہیں کہا. آج تو کہہ دیتے نا اچھا آپ کو خوش کرنے کے لیے ٹھیک ہے میں چھوڑ دیتی ہوں حجاب کرنا، آپ کو خوش کرنے کے لیے ٹھیک ہے میں چاہے حرام سے لاؤں چاہے حلال سے لاؤں میں بڑا گھر لے لیتا ہوں، آپ کو خوش کرنے کے لیے میں یہ ظلم کرنے پہ تیار ہو جاتا، یہ نہیں. الیہ مرجعکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوٹنا تو ہماری طرف ہے. دیکھیں آج اگر تم شرک کے اوپر یا اللہ کی نافرمانی کے اوپر والدین کی اطاعت کر بھی لو گے تو لوٹنا تو میری طرف ہی ہے، جاؤ گے کدھر؟ ایک دن والدین بھی ختم ہو جائیں گے اور تم بھی. فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر ہم تمہیں بتا دیں گے جو تم عمل کیا کرتے تھے دنیا کی زندگی میں، جو بھی تم نے کیا تھا وہ سب تمہارے آگے لا دیا جائے گا. جن کو تم نے اوپر رکھا اللہ کے حکم سے، یہ ایک امتحان ہوتا ہے نا انسان کا، لیکن اگر تم نے ان کے حکم کو اللہ کے حکم کے اوپر کر دیا تو پھر تمہیں بتا دیا جائے گا جو تم نے عمل کیا، آنا تو میرے پاس ہی ہے، بچ کے کہاں جاؤ گے. اللہ اکبر. تو جب ہم پیرنٹس کو بھی نا یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کو کوئی ایسا حکم نہ دیں کبھی بھی جو اللہ کی نافرمانی کا، جو رسول کے احکامات کو توڑنے والا. لیکن اب ہمیں بھی تو پتا ہونا کہ اللہ رسول کے حکم کیا ہے، والدین کو ہی اگر نہیں پتا ہوگا تو پھر وہ ظلم ہی کرتے ہیں.